أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بدء سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سورة روم مكي ہے. 60 آیات اور 6 رکوع ہے اور اس صورت میں اس امتحان کا نتیجہ ہے جس کا ذکر سورۃ عنکبوت میں ہوا ہے. اس لیے دونوں صورتیں آپس میں اصلاً اور رسماً مربوط ہے. اس صورت کا بنا ہی امتحان تھا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. امتحان ضروری ہے. ایک تفصیلی امتحان اس صورت میں مذکور ہے اور وہ اس طرح کے نزول قرآن کے وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں. ایک روم کی وہ اہل کتاب تھے اور دوسری فارس وہ غیر کتابی تھے اور مجوسی اور مشرک تھے. جیسے کچھ مدت پہلے دنیا میں روس اور امریکہ کی دو سپر پاور مانے جاتے تھے. امریکہ نے ہیلے حوالے سے روس کو گراؤنڈ کیا اور اس کو گرایا, تس نس کرایا اور خود جو ہے نا کائنات کا باپو بن گیا اور جہان بھر کی شرارتوں کے لیے تیار ہو گیا. اس طرح اس زمانے میں دو طاقتیں تھیں, ایک فارس کی اور دوسری روم کی. روم کے لوگ اہل کتاب تھے, مسلمانوں کے قریب سمجھے جاتے تھے اور فارسیان بوجہ لا مذہب ہونے کے مشرکین کے قریب مانے جاتے تھے. ان کے درمیان قدیم زمانے سے جنگ و جدال چلتا تھا. ہجرت سے کچھ پہلے روم و فارس میں جنگ ہوئی اور فارس غالب آیا اور فارس کے فورس سپاہ رومانیہ کے اندر گھس گئی اور ان کا دارالخلافہ اٹلی بڑی مشکل سے بچ گئی اور عراق اور فلسطین ان سے چھین لیا. اور روم نے بڑی مشکل سے جان بچائی اور بڑی ناگفتگو قسم کے شرائط تسلیم کیے. یہ خبر جب عام ہوئی تو مشرکین نے بہت خوشی منائی اور انہوں نے کہا اسی طرح ہم مسلمانوں کی پٹائی لگائیں گے اور ہم اور فارس ایک ہے اور مسلمان اور روم ایک ہے. امیہ ابن خلف مشرکین کا بڑا تھا اور ابو بکر صدیق مسلمانوں کے بڑے تھے. ان کے درمیان کچھ تو میں ہو گئی. اس میں سورۃ روم نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ان قریب روم غالب آ جائے گا اور فارس مٹ جائے گا. یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا. ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ 3 یا 4 سال کی شرط لگائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرط بڑھا دو مگر مدت میں توسیع کر لو. بدا 3 تا 9 کو کہتے، 3 تا 4 کو نہیں کہتے. اس میں بدا کا لفظ آیا ہے. ابو بکر صدیق نے اس کو رضامن کیا کہ جو بات میں نے کہی کہ روم پر غالب آئے گا اور فارس ہمیشہ کے لیے پٹے گا، وہ بات دو ٹوک ہے اور ہمارے پیغمبر نے اس کی تائید کی. البتہ یہ بات 4 سال میں یا 3 سال میں نہیں، یہ 3 تا 9 سال میں ہوگا. امیہ ابن خلف نے اس توسیع کو قبول کیا اور اونٹوں کی تعداد جو مقرر ہوئی تھی ایک دوسرے کے کامیاب ہونے پر وہ بڑھا دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لغت پر کتنا زبردست عبور تھا، آپ کا علم کتنا عجیب ہے. یک دم ابو بکر ہوگا کہ اور تو صحیح ہے سورہ روم آپ نے سمجھی، لیکن یہ جو 3 تا 4 تم نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، 3 تا 9 کرو، جو بدع کا اصل مصداق ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ اس میں روم غالب آئے گا، لازمن غالب آئے گا. چنانچہ ہجرت کے بعد 2 سال تھا اور اس گفتگو کا 5 سال تھا. بدر کے میدان میں حیران کن طریقے سے مسلح مشرکین مکہ کے پٹ گئے اور ان کے 70 صنادید مارے گئے، ابو جہل جیسے لوگ میدان میں ڈھیر کر دیے گئے اور 100 مسلمانوں کو، 313 کو اللہ نے کامیاب و کامران فرمایا. این اس وقت خبر آئی کہ روم اور فارس کے درمیان دوبارہ جنگ ہوئی اور فارس پر شکست ہو گئی اور رومانیہ کے افواج فارس کے دارالخلافہ میں داخل ہو گئی. آذربائیجان اور آرمینیا ان سے کنٹرول کیے اور انہوں نے سینکڑوں دوشیزے اپنی پیش کی اور رومی فوجوں کو پیچھے ہٹنے کی درخواست کی اور تاوان جنگ تسلیم کیا اور نہایت شرمناک شرائط تسلیم کیے. مورخ جن کے ذکر کرنے سے شرماتا ہے. الف لام میم، سورہ روم مکی ہے، 60 آیات، 6 رکوع ہے اور نزول میں 85 ہے. سورت انشقاق کے بعد نازل ہے. موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 30ویں سورت. الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض، غالب آ گئے، مغلوب کیے گئے روم قریبی سرزمین میں. آج تو روم مغلوب ہو گیا قریبی سرزمین میں. ابن عباس کہتے ہیں فی طرف الشام، اے عند البلقاء، بطریق الفارس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اور یہ رومی اس غلبے کے بعد جو ان پر ہو گیا عنقریب غالب آئے گی. فی بدع سنین، چند سالوں میں. بدع سنین 9 سنین. اخرج ابن جریر عن ابن مسعود. اور ترمذی نے نیار اسلمی سے نقل کیا ہے باب التفسیر میں کہ 3 تا 7. للہ الامر من قبل و من بعد، یہ فیصلہ اللہ کا ہوگا پہلے بھی اور بعد میں بھی. پہلے جو فیصلہ ہوا ہے کہ روم کو شکست ہو گئی، فارس غالب آیا، یہ بھی خدا کا فیصلہ تھا. وہی خدا کہہ رہا ہے کہ روم غالب آنے والا ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن خوش ہوں گے مسلمان یعنی بدر کی فتح ہو چکی ہوگی. بنصر اللہ یہ اللہ کی مدد سے ہوگا. ینصر من یشاء وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے. وہ هو العزیز الرحیم وہ غالب اور مہربان ہے. وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اگر جانتے بھی ہے تو بہت سطحی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا جانتے ہیں سطحی سطح تک دنیا کی زندگی. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون اور یہ آخرت سے بالکل بے خبرے ہیں. پانچویں صدی ہجری میں نور الدین زنگی مصر کا بادشاہ تھا. اللہ تعالی نے اس کو جہاد میں بہت بڑا فتح اور نصرت کی شان عطا فرمائی تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ کل بادشاہان یہود و نصارہ کے 14 تھے. 14 کے 14 زنجیروں میں نور الدین کے پاس جکڑے ہوئے تھے. 14 کے 14 لیکن نور الدین زنگی کو ایک دکھ تھا بہت زیادہ. اور وہ ایک یہود و نصارہ نے مل کر کے بیت المقدس فتح کیا تھا, قبضہ کیا تھا. اور نور الدین زنگی افواج بھی ٹھیک کرتا تھا, نگرانی کرتا تھا, جنگی تیاری میں 24 گھنٹے رہتا تھا. عالموں سے بھی پوچھتا تھا کہ کوئی راستہ نہیں ملے گا. بیت المقدس کے صخرے میں اوپر چھت پہ عیسائیوں کا علم لگا ہوا ہے, جھنڈا لگا ہوا ہے, صلیب لگا ہوا ہے. اس کو کیسے اتاروں گا؟ ایک عالم تھے, اس کا نام تھا ابو الحکم ابن برجان, اور اس کی لکھی ہوئی تفسیر ہے, اس کا نام ہے زبرقان, تفسیر زبرقان. اس نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ فتح یقینی ہے, سال اور دن بتاؤں گا, مگر مولویوں کو بیچ سے ہٹا دو. دائر دین دشمنان دی, جس چیز کو سمجھتے نہیں ہے اس کو روکتے ہیں. نہیں لانا لڑے کا بس تک کہنا ہو, کمانڈر ان چیف کہنا ہو, ٹول وزیران بادشاہ کہنا ہو, زدی قرآن مانے پڑو. دالرے کا دا بلا کام. نور الدین زنگی سمجھ گیا کہ آدمی میں کمالات حیران کون ہے. اس نے ٹیسٹ کے طور پر حلب کے اندر ایک قلعہ تھا, حلب کے اندر ایک قلعہ تھا, اس کو فتح کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس کو ٹیسٹ کر لو کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کی آیات سے کہہ رہا ہوں. نور الدین زنگی نے حملہ کیا, وہ فتح کر دیا. اس نے کہا پتہ تو چل گیا ہوگا, 200 سال سے آپ کے اور اس پر جھگڑا تھا اور چند لمحوں میں فتح کرا دیا. اب میں سورت روم سمجھانا چاہتا ہوں, اور سورت روم کی یہی آیت ہے جہاں تک میں نے ابھی پڑھی اور ترجمہ کیا. شیخ نے بادشاہ سلامت کو کہا ان آیات سے بیت المقدس فتح ہوگا, اس میں نظر آ رہا ہے. لیکن چند کام نظر آنا چاہیے اور وہ میں سمجھاتا ہوں. جہاد کا اعلان کہ کریت سے کرو گے, کردستان کا بالکل آخری سرحد ہے کہ کریت, اور اعلان اس طرح کرو گے کہ مسلمانوں کا مرکزی قبلہ, قبلہ اول بیت المقدس یہود و نصارہ نے مل کے قبضہ کیا ہے, بس اس کی فتح چاہیے یا شہادت چاہیے, صرف وہ لوگ آگے آ گئے. اور آپ بگل بجائیں گے، بگل ہوتا تھا ایسا، اس میں آواز لگتی تھی، لوگ متوجہ ہو جاتے کیا بات ہو رہی، نور الدین زنگی کا اعلان ہو رہا ہے. کیا اعلان ہے؟ کیا اعلان یہ ہے کہ بیت المقدس کو وادودار کرانا ہے. بادشاہ سلامت نے، بادشاہ سلامت کو حضرت اقدس شیخ ابو الحکم ابن برجان مفسر زبرقان نے چند چیزیں صورت روم سے نکال کے دی. ایک تو یہ کہ اعلان ضروری ہے کہ کیکریت سے ہو، دوسرا یہ کہ آرام آرام سے چلو گے اور سارا راستہ میں اعلان ہوگا، جہاں آبادی آئے گی بگل بجاؤ اور لوگوں سے کہو کہ اے مسلمانوں، تمہارا مذہبی قبلہ القدس پر یہود و نصارہ کی صلیبیں گھڑی ہیں. اور اس کو چھڑانا ہے، لہذا یا وہ فتح ہو یا شہادت ہو، صرف وہ افراد آگے بڑھے اور اپنے ساتھ اپنا خرچہ اور زاد راہ بھی لے لو. جب بیت المقدس کے راستے میں 200 میل رہ جائے یا 100 میل، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بیت المقدس کے اوقاف شروع ہو رہا ہے. یہ بیت المقدس کی زمین ہے، وہاں رک جاؤ پانی کے کنارے، فوج گن لو. یہ 14 لاکھ ہونا چاہیے اب تک، اگر 14 لاکھ ہے تو آپ کو یہی سے فتح مبارک ہو، فتوحات مبارک ہو. نہیں ہے تو غلطی کی گئی ہے. بیت المقدس پہنچ کر کے 14 دن وہاں رکاوٹ ہوگی، 14 دن. 15 دن جمعے کا ہوگا، چاش کے وقت اندر جانا ہوگا. یہود و نصارا دونوں 10 بستہ معافی مانگیں گے اور تسلیم ہوں گے، لیکن مصروفیت بہت ہوگی، اس جمعے کو نہیں پڑھ سکیں گے، اگلا جمعہ ہوگا. اور اس جمعے کو ظہر پڑھ لو، اور یہ رجب کی آخری تاریخ ہوگی. بہت ممکن ہے کہ جس دن آپ اس کے فتح کا شکر کریں وہ 27 رجب ہو، جو ایک قول کے مطابق معراج کی رات ہے، اور رسول اکرم اس رات یہاں آئے تھے اور یہاں سے آپ آسمان پر روانہ ہوئے تھے. وہاں ایک سمندر ہے فلسطین کا، اس سمندر میں دو جزیروں کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے، ایک جزیرے کا نام ہے رزاقیہ، دوسرے کا نام ہے زلاقیہ زالقہ. اور ادھر بھی برج لگا ہوا ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ آبادی کا راستہ ہے، اور ادھر بھی برج لگا ہے، درمیان میں شیخ کا شہر تھا، تو اس لیے ان کو کہتے تھے ابن برجان، دو برجیوں کے درمیان میں رہنے والے. اور چونکہ قرآن کریم کی آیات ایسی ایسی کر کے ان سے مسائل نکالتے تھے، تو ابو الحکم اور ابو الاسرار کہلائے. نور الدین زنگی کو ان کی باتوں پر اتنا اعتماد ہوا کہ اس نے مصر سے بیت المقدس فتح کرنے کی تیاری شروع کر لی، اور ایک بہت عالیشان اور خوبصورت ممبر بنوایا کہ اس ممبر پر کھڑے ہو کر بیت المقدس میں خطبہ دیں گے. لیکن ابھی اس میں ہاں سن بتایا کہ 583 ہجری ہوگی، رجب کا مہینہ ہوگا. یا خدایا، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ ابن کثیر کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ ابن تیمیہ سے پوچھا ما ہیا، یہ کون سا علم تھا؟ اس نے کہا کانت اتفاقیتا فجعلہ اللہ نجابتا، اس کا اتفاقی علم تھا، اللہ نے سچا کر کے دکھایا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی ابن برجان کے تفسیر کے سامنے سر رکھا ہے، حکان اتفاقیت فجعلها اللہ نجابتن. شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ابن کثیر کہتے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کون سا علم تھا جو اس ایک شخص کو حاصل تھا، اور سورۃ روم پڑھتے تھے اور فتوحات عالم نکالتے تھے. بیت المقدس کے فتوحات میں 10-12 سال باقی تھے اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا. آئے ہائے، کمانڈر ان چیف جو تھا صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا، وہ سرحانے کڑا تھا. نور الدین نے کہا، ابن برجان کی تفسیر کا کیا ہوگا، صلاح الدین کا اٹل رہے گی انشاءاللہ، کا فتح کیسے ہوگا کہ سر کٹا دوں گا. اور القدس کو لے کے رہیں گے. نور الدین نے کہا وعدہ ہے، کہا وعدہ ہے، کہا پھر مرا نہیں ہوں گا، زندہ ہوں گا. مقررہ تاریخوں پر صلاح الدین یوسف ابن ایوب کے کریت سجا کی بگل بجائے اور اسلامی افراد مسلمانان ساتھ ہونے لگے. جب القدس کا 200 میل کے فاصلے پر اوقاف شروع ہونے لگے، ہاتھ رکھو نہ ہاتھ رکھو، تم اور ہے کم و اسرار کیا سمجھو گے، تم حدیثوں پہ عمل ہی نہیں کرتے. اذا تساوى احدكم فليكظمه ما استطاع، جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے تو نہ آنے دے، اور اگر آنے لگے تو پھر فلی عذاب یدہ فی بائیں ہاتھ کا پیچھے حصہ، پھر چلی ہتھیلی یہ منہ پہ رکھے. آپ کو پتہ نہیں ہے ایسا نہ کرنے سے بے انتہا سستی آ جائے گی. پیغمبر مرسل صاحب وحی نے کہا ہے شیطان اندر جاتا ہے، تو شیطان جب اندر جائے گا تو وہ تفسیر نہیں پڑھنے دے گا، وہ آپ کو سوئی چبوئے گا کہ نکلو یہاں سے بیت الخلا جاؤ، وہاں سے کمرے میں جا کے سو جاؤ. وہ تفسیریں پڑھتا تو اس پر عمر بھر لعنت نہ ہوتی. جب فوج کو گن لیا تو صلاح الدین کو بشارت دی گئی کہ 14 لاکھ جہان ساتھ، وہ جہان تھا جو پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اور یہ خبریں یہود نصارہ کو پہنچ چکی تھی، ان کا بھی حال غیر تھا. انہوں نے ہر طرف سے اپنے جنگجو تیار کیے تھے، آہستہ آہستہ پانی کے راستے سے. اتنی عقل مندی، یہ سب شیخ نے بتایا تھا کہ دریائی راستوں سے چلو، اس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، لوگ تر و تازہ ہوتے ہیں، سفر کا اثر نہیں ہوتا، لوگ نہاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، گھوڑوں کو پلاتے ہیں. کہتے ان کے مقابلے میں ان سے ڈبل فوج آئی تھی یہود و نصارہ کی، لیکن خشکی کے راستے سے آئی تھی، بیت المقدس پہنچ کر کے نصف سے زیادہ مر چکے تھے. صلاح الدین کے فوج میں ککریت سے یہاں تک کوئی گھوڑا نہیں مرا، سب بحفاظت چل رہے تھے. جب اوقاف میں داخل ہو گئے، آہستہ 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 القدس کے قریب ہو گئے، یہود النصارہ کو اندر پیغام بھیجا کہ القدس بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تم نے ظلم کر کے قبضہ کیا ہے، خالی کر لو، عزت سے یہاں سے نکلو. اور انہوں نے کہا سوال پیدا نہیں ہو سکتا. گمسان کی جنگ شروع ہو گئی. آج کل اس کو انہوں نے مشکل کیا ہے، باقاعدہ ایک اسکرین بنایا ہے، اس پہ نظر آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین بماں 16 بیٹوں کے آگے صف میں ہے، قاضی شداد اور قاضی فاضل ساتھ ہے، اور ایک کمیٹی ہے، اس کو تدبیر کمیٹی کہتے تھے، ان سے مشاورت ہوتی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے. بیت المقدس میں اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی تھی، اندر سے انہوں نے ایسی آگ پھینکی کہ جب وہ سیڑھیوں پر آئی تو سیڑھیاں خود بخود نیچے گر گئے. صلاح الدین دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنے بیٹے عزیز کو کہا تدبیر کمیٹی والوں کو چٹ پٹ بلاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ فوری آ گئے، انہوں نے کہا ہمیں چند منٹ دے دو. چند منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کی دیوار توڑنے کی اجازت دے. انہوں نے کہا ہم دیواریں توڑنے آئے، ہم تو دیواریں بنانے آئے. کہتا فتح مکہ کو میں پیغمبر کو اجازت مل گئی تھی، اور علماء موجود ہے، فتویٰ پوچھ سکتے آپ. علماء نے فتویٰ دے دیا کہ کم سے کم دیوار توڑو. جب دیوار توڑی اور اسلامی لشکر داخل ہو گئی، یہود و نصارہ نے ایک عیسائی نوجوان کو اپنا جنگی امیر بنایا تھا. وہ چٹ پٹ آیا اور بادشاہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہمیں مزید نہیں مارو. آپ نے کہا سب ختم ہو جائیں، میں پہلے سے تمہیں کہہ چکا ہم مارنے نہیں آئے، ہم بیت المقدس لینے آئے. تو انہوں نے کہا ہم دوسری طرف سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ فوج پیچھے کریں. آپ نے کہا جو داخل ہوئے وہ باہر نہیں آئے گی، دوسری فوج ان کی مدد کے لیے تیار رہے گی. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اس بہانے میں گھیر لے. آپ نے کہا انا صلاح الدین، تاریخی جملہ ہے نا، لست بمفسد فی الدین، میں صلاح الدین نام ہے میرا، مفسد الدین نہیں ہوں، جو بات کہوں گا اس کو پورا کروں گا. اس نے وقت مانگا کہ اتنے وقت میں ہم نکلتے ہیں. آپ نے اعلان کیا کہ فوج جہاں ہے وہی رکے اور اندر یہود و نصارہ کو کچھ کہے نہیں. مقررہ وقت گزرنے کے بعد آپ نے فوج کو پیش قدمی کا حکم دے دیا. سب سے پہلے صلاح الدین نے ایک فوجی کو کہا کہ یہ صخرہ پر صلیب لگا ہوا ہے. کہتے وہ ایسا چڑھا جیسے کوئی شاہین چڑھتا ہو. بعض لوگوں کو بہت مہارت ہوتی ہے دیواروں درختوں میں، بہت خاص مہارت ہوتی ہے، لمحوں میں اوپر پہنچ گیا. اور صلاح الدین سے پوچھا کہ نیچے پٹخ دوں یا لے آؤں، کہنے نیچے لے آئے. لا الہ الا اللہ، یہ جو اوپر سے انہوں نے نیچے گرایا نا اور وہ الٹا ہو گیا، وہ جو اسکرین پہ دکھاتے ہیں کہ صلاح الدین نے سیدھا کیا. اس وقت یہ جنگی حکمت عملی تھی. جمعہ کا دن تھا، دس ساڑھے دس بجے کے قریب اسلامی لشکر پورے القدس کے اندر حاوی ہو گیا. پندرہ رجب سے یہ شروع ہو گیا ہے. اور صلاح الدین سے کہا گیا کہ جمعہ پڑھنے میں کیا عذر ہے؟ انہوں نے کہا ابن برجان نے کہا تھا کہ اگلا جمعہ ہوگا، کوئی بات ضرور ہے. اچانک پتہ چلا کہ بیت المقدس کے محراب سے لے کر اتنے دور تک 30,000 خنازیر پالے گئے. ان خنازیر کو اول نکالنا ضروری ہے اور پھر بیت المقدس کی دھلائی صفائی ستھرائی، اور 200 میل تک اوقاف ہے، لہذا اوقاف کے اندر ان کا قتل نہیں ہوگا. وقف المسجد فی حکم المسجد، باہر قتل ہوگا. چنانچہ ظہر کی نماز پڑھی گئی. ابن برجان نے نقشے میں یہی بتایا، سورہ روم سے پتہ چلتا ہے 583 میں آپ اندر چلے جائیں گے اور اگلا جمعہ وہ پڑھا گیا. قاضی شداد نے پڑھایا، بادشاہ محراب میں فصلہ کھڑے تھے، اور وہ خطبہ بھی الروضتین بے اخبار دولتین این نوریہ و صلاحیہ، نور الدین و صلاح الدین کی حکومتوں کی تفصیل پر ابو عبد الرحمن ابو شامہ نے 5 جلد لکھی، اور میں نے اس طرح مطالعہ کی ہے جس طرح ہدایہ و فتح القدیر کی ہے. الحمدللہ لفظ بلفظ ہر حرف میں دیکھا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کم الحاکمین نے اس صورت میں عجیب کمالات رکھے ہیں. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب ہو گئے روم قریبی سرزمین میں، اور وہ اس مغلوبیت کے بعد سیغلبون ان قریب غالب آئیں گے. وہم من بعد غلبہم، اور یہ رومی ان کے اس غلبے کے بعد، یعنی ان پر جو دوسری قوم فارس غالب آئی ان کے اس غلبے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، یعنی ان کا غلبہ دیر تک نہیں رہے گا، ان قریب وہ مغلوب ہوں گے. فی بدع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، یہ کون کرے گا؟ دو ٹوک فیصلہ ہے اللہ کا، پہلے بھی اور بعد میں بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن خوشی منا رہے ہوں گے مسلمان. بنصر اللہ، یہ اللہ کی مدد ہوگی. ینصر من یشاء، مدد کرتا ہے جس کی چاہے. وہو العزیز الرحیم، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں سطحی زندگی دنیا کی، دنیا کی زندگی اوپر اوپر سے جانتے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں بھی بہت کم لوگ غور و فکر کرتے ہیں. مسجدوں میں، مدرسوں میں ترجمہ شروع کیا ہے، لیکن اوپر سپر ہی نہیں پوئی تشی کسی کئی اور روایتوں نہ ہو رہی نور آیتوں تنگور چاہے آیتوں کس شہر آ رہا ہے. اس کے لیے غور و خوص کی مزید ضرورت. شاہ انور شاہ صاحب کے بارے میں ایک کتاب شائع ہوئی، اس کا نام ہے نوادرات امام الاثر انور شاہ. اس میں لکھا ہے اس وقت ہندوستان میں چار مولوی قرآن جانتے ہیں بس، ان میں ایک مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام دیا ہے، یہ قرآن شریف کا ماہر ہے سمجھنے. دوسرے خود ہوں گے، تیسرے شیخ الہند، چوتھے حکیم الامت مولانا اشرف علی. ہماری نظر یہ ہے کہ یہ چار کی فہم اور سوچ نرالی ہے. شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے اور تین چار سورتوں کا حاشیہ لکھا ہے. فاتحہ، بقرہ، آل عمران ضائع ہے اور سورۃ النساء. آل عمران سے لے کے مائدہ سے لے کے آخر تک فوائد تفسیر کے مولانا شبیر احمد صاحب کے. اللہ اکبر. آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ کم از کم مولانا شبیر احمد کا یہ حاشیہ پڑھا کریں جگہ جگہ سے. اور پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا تین منٹ میں بس بند کر کے روانہ ہو گئے، آپ بیٹھے رہے. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو تفسیر کرتے ہیں نا، آیات اس کے بیچ میں لے لیتے ہیں. تفسیر باہر سے نہیں ہوگی، وہ انہیں آیات کی تفسیر ہوتی ہے. یہ حیران کن فہم ہے اور یہ 100% شیخ الہند کا کام ہے. فاتحہ، بقرہ اور سورۃ النساء پہ آپ دیکھیں، جب شیخ الہند کا دیکھ لیں گے تو مولانا شبیر احمد صاحب کا تجربہ 50% نظر آئے گا، شیخ الہند 100%. تب آپ کو دکھ پہنچے گا، کاش کہ حضرت شیخ الہند کے فوائد انہی کے قلم سے مکمل ہو جاتے. اب آپ کا خاصا ذہن بن چکا ہوگا، اب بیان القرآن اٹھا کے جگہ جگہ سے دیکھتے رہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ اشرف علی نہیں ہے جس نے بہشت زیور لکھی اور جس نے تعلیم الدین لکھی اور اصلاح المسلمین لکھی اور ہیلے ناجزہ لکھا اور جس نے قرآن کریم پر 70 رسائل لکھے، یہ وہ نہیں ہے، اور کوئی اور اشرف علی ہے جو حکیم الامت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور جس کا نام مفسرین کے اندر بہت صفحہ اول میں ہے. مولانا کا خود بھی یہ اندازہ نہیں ہوا ہے کہ ان کے قلم سے کیا چیز نکلی. یہ اس شخص کو اندازہ ہوتا ہے جس کی ہمیں زندگی تفسیر نکات میں گزرتی ہے. اس نے ہر تفسیر کو اس خیال سے اٹھا کے دیکھا ہے کہ اس میں ایسا سامان ملے جس سے ہمیں قرآن کی درایت حاصل ہو جائے. لیکن اس کو زیادہ کامیابی نہیں ہوئی, صرف چار تفاسیر سے ہوئی, سب سے زیادہ تفسیر کبیر سے, دوسرے درجے میں تفسیر عمادی سے, ابو سعود خطیب آستانہ استنبول, تیسرے کشاف جار اللہ زمخشری, اور چوتھے تفسیر ابن کثیر. یہ چار تفاسیر ایسی ہے جو آپ کو درس میں اور فہم میں بہت زیادہ مدد دے گی. اور عجیب بات ہے کہ انور شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں چار علماء قرآن جانتے ہیں, ان میں ایک مولانا شبیر احمد صاحب کا نام لیا ہے. اول نمبر شیخ الہند ان دونوں کے استاد, دوسرے نمبر پر وہ خود, تیسرے مولانا شبیر احمد, چوتھے حکیم الامت مولانا اشرف علی. مولانا حسین علی صاحب جن کے شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہے, اور شیخ القرآن مولانا پنجپیر ہے, قاضی شمس الدین صاحب ہے, عنایت اللہ شاہ ہے, مولوی محمد امیر سرگودوی ہے, قاضی نور الحق صاحب, نور محمد صاحب تھے قلعہ گجر سنگھ کے, اور شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز خان صاحب ان کے بالکل آخری شاگرد ہیں, اور خلیفہ بھی ہے. لیکن غالب گمان یہ ہے کہ حضرت شیخ نے مولانا حسین علی سے ترجمہ نہیں پڑھا ہے, ان سے افادہ حاصل کی, استفادہ کیا ہے بیعت اور طریقت میں, وہ ان کے خلیفہ تھے. مولانا سرفراز خان صاحب کے تراجم بھی محفوظ ہے, تفسیر بھی محفوظ ہے. آج کل ایک تفسیر ان کی طرف منسوب شائع بھی ہو رہی ہے, ان میں کہیں بھی مولانا حسین علی صاحب کے فوائد موجود نہیں ہیں. اس لیے یہ فکر میری مضبوط ہو گئی کہ حضرت شیخ نے مولانا حسین علی صاحب سے ترجمہ یا تفسیر میں استفادہ نہیں کیا ہے, ان سے مزید کسی علم میں یا فوائد و برکات میں کیا ہے یا بیعت و ارشاد میں کیا ہے, یا باوجود اس کے کہ شاگرد ہے, شاگرد تو مشہور ہے وہ, لیکن انہوں نے طریق مفسرین کا بہتر سمجھا ہے, اور مولانا حسین علی صاحب کے طریق کو درس کا طریق نہیں بنایا. اسی طرح مولانا عبداللہ درخواستی, یہ بھی اولین شاگرد ہے. مولانا عبداللہ بھیلوی شجاع آبادی اولین شاگرد ہے. مولانا عبدالعزیز نبراس البخاری والے, ایک نبراس شرع العقائد ہے, وہ نہیں, وہ پڑھے, وہ شاہ عبدالعزیز کا ہم اثر ہے. ایک بخاری کی شرح لکھی ہے نبراس البخاری, یہ جو مولوی عبدالعزیز, اور اتفاق سے دونوں فرہاروی, وہ بھی فرہاروی, یہ بھی فرہاروی, درمیان میں ٹھیک ٹھاک مسافت ہے. پہلے میں فرق نہیں سمجھتا تھا, مولانا سرفراز خان نے ایک دن سمجھایا مجھے کہ نبراس العقائد کا جو مصنف ہے وہ شاہ عبدالعزیز کا عام اثر ہے, اور یہ نبراس البخاری والے حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب کے شاگرد و خلیفہ ہے. لا الہ الا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کی زندگی اوپری اوپر اوپر سے, وہم عن الآخرت هم غافلون, اور یہ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں. لا الہ الا اللہ. اولم یتفکروا فی انفسہم, سوچتے تک نہیں اپنے دلوں میں, ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى, نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان مگر حق جاننے کے لیے. بالحق کے اس کے تین انطباقات کیے جاتے ہیں. ایک تو حق سے مراد ہے بالحکمت الموعودت، اللہ تعالیٰ نے حکمتوں سے لبریز پیدا کیے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، بالحق کے لمعرفت الحق کے. نہیں پیدا کی اللہ نے آسمان و زمین کے درمیان میں مگر بالحق کے، یعنی اس کا خالق مالک پیدا کرنے والا صرف حق جل وعلا ہے. وعجل مسمى، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے، پھر تو یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا. اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت، یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ پہاڑ بھی نہیں رہیں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمین پر گناہ ہوئے ہیں، جس جگہ گناہ اور جرم ہوتا ہے عدالت وہاں نہیں لگتی، دوسری جگہ لگتی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت زیادہ لوگ اللہ سے ملنے کے منکر ہیں. ایسے بہت لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں آخرت کے قائل نہیں ہیں. اولم یسیروا فی الارض، آئے چلتے رہی ملکوں میں، فینظروا، پر دیکھا ہے کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کیسے رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اشد منہم قوا، وہ بہت مضبوط تھے ان سے طاقت میں. وآثار الارض، اور وہ آباد کر چکے تھے زمین کو. وعمروها، اور اس میں تعمیرات کر چکے تھے. کہتے اثار الارض کے معنی کھیتی باڑی، باغات کی آبادی. وہ امروہا، عمارات کی آبادی کر چکے تھے. ہمارے عرف میں ہم دونوں کو آبادی کہتے ہیں، زمینیں آباد ہو گئی، شہر آباد ہو گیا، لیکن عربی بہت فصیح ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، یہ دیکھیں، ولا تسقی الحرس. وآثار الارض، وہ آباد کر چکے تھے زمین کو. وعمروها، اور ملکوں کو بھی تعمیر کیا. اکثر مما عمروها، زیادہ اس سے جو انہوں نے بنایا. ذرا غور کر لو بات کو. فرمایا جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں انہوں نے بھی بڑی زمینیں آباد کی تھی اور بڑی عمارت کھڑی کی تھی. سیر الملوک میں ہے کہ ایک قوم کو غرق کرنے کے لیے جبریل کو بھیجا گیا. جبریل جب وہاں پہنچا حیران ہو کے رہا، انہوں نے آسمان کے نیچے آسمان بنایا تھا، اپنے بادل لاتے تھے اور جب چاہتے تھے بارش برسا دیتے. جبریل نے حق تعالیٰ کو کہا، خدا اس آباد شہر کو کیوں آپ تباہ کرتے؟ حق تعالیٰ نے کہا تباہی ان کی مقرر ہو چکی ہے اور آبادی انتہا کو پہنچ چکی ہے. جبریل نے اس میں سے ایک بچے سے پوچھا، وہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا یا کچھ قضاء حاجت میں لگا تھا، اس سے پوچھے جبریل کہاں ہے؟ اس نے زمین پر چار لکیریں کھینچی اور اس میں کنارے بنائے اور پھر اس کو دیکھتا گیا. کہنے لگا اس وقت نہ آسمان میں ہے اور نہ زمین میں ہے، ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہے، میں نہیں ہوں، آپ جبریل ہیں. تو جبریل نے بس وہیں سے ان کے نیچے ہاتھ دے دیا، شہر کو اوپر کر کے نیچے پٹک دیا. وامروہا اکثر مما امروہا، اور وہ زمین کو ایسے، ملکوں کو ایسے آباد کر چکے تھے کہ ایسی آبادی امریکہ اور برطانیہ کی آج بھی رہی ہے. یہ کیا آبادی! پانی بند ہو جاتا ہے تو صدر اوباما گھبرا جاتا ہے، بجلی بند ہو جاتی ہے تو لوگوں سے پوچھتا ہے کب بجلی آئے گی. صدر امریکہ لا الہ الا اللہ. سلطان محمود نے جب سومنات پر حملہ کیا اور اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پر وہ بڑا بت تھا ہندو ہوگا، تو حال کے اندر دیکھا کہ بالکل روشنی ہے جیسے دن دہاڑے ہو اور رات کا وقت تھا. سلطان نے محسوس کیا کہ شاید سورج نکل آیا. لوگوں نے کہا نہیں سورج نہیں نکلا ہے، رات کے 3-4 بج رہا ہے. کہا یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ کہا یہ بت سے نکلتی ہے. کہا بت میں روشنی کہاں سے آئی؟ اور بت بیچ میں کھڑا ہے، جہاں سے کوئی اس کو نمستے کرتا ہے بت ادھر متوجہ ہو جاتا ہے. عقل مندوں کو بلایا، انہوں نے کہا دیوار میں مقناطیسی قوت دی ہے، اس مقناطیس کے زور سے بت کھڑا ہے. جب دیوار توڑ دی گئی تو بت اس طرف گر گیا، اور جب بت توڑا گیا، دیول میں زہابی کہتے 200 من ہیرے اور یاقوت اس سے نکلا ہے. ان ہیروں اور یاقوت کی چمک سے ہم وقت وہاں پر روشنی پھیلتی تھی، کوئی بلیک آؤٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، ہم وقت روشنی. وَعَمَرُوْهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا، اور حمیر کی جو بادشاہ تھی، عورت تھی، اس کا نام تھا تاج. وہ تاریخی قحط اس کو آئی تھی، اور اس نے یوسف الصدیق حضرت یوسف کو خط لکھا تھا کہ آپ مجھے اناج دے دے، میرا رعایا بھوکا مر رہا ہے. اور ایک تول اناج دے اور 2 تول ہیرے لے لے. بے مدے بحری ہے، سمندری ہیرے میں ڈبل دوں گی، آپ 200 ٹن گندم دے دے، مجھ سے 400 ٹن ہیرے لے لے. تو اس ملک میں کتنے ہیرے تھے. وَعَمَرُوْ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْ، یوسف علیہ السلام نے جواب لکھا کہ پوری دنیا پر قحط ہے، مجھے سب کو اناج دینا ہے، پورا کرنا ہے، کسی ایک قوم کو زیادہ نہیں دے سکتا ہوں. آپ کے لوگوں کا جتنا حق بنتا ہے اتنا آپ منگوائے، اور مدے بحری اپنے پاس رکھے. میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر طاقت دی. یہ یمن کے اندر ایک ریاست ہے، اس کو کہتے ہیں حمیر، اور اس کی حکمران جو تھی اس کا نام تھا تاج، خاتون تھی. ابو بکر ترتوشی نے اپنی کتاب الاکلیل فی علوم تنزیل قرآن پر ایک کتاب لکھی، ابو بکر ترتوشی نے، اس میں اس کا ذکر کیا ہے. یہ اصلی کتاب میں نے شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری کے کتب خانے میں دیکھی ہے، ان کا بھی بہت نایاب کتب خانہ ہے، اس زمانے میں ان سے بڑھ کر کتب خانے شاید نہیں ہو. 3 کتب خانے بہت عظیم تھے، ایک وہ، دوسرا پیر جھنڈوں کا، اور تیسرا یہ مظہر العلوم کھڈے. مظہر العلوم کھڈے کی کتابیں الماریوں کے اندر ہی گل گئی، سڑ گئی، ختم ہو، اور جو تالے ایک دفعہ لگے دوبارہ کھلے نہیں. اور پیر جھنڈوں والے تقسیم ہو گئے، کچھ غیر مقلد ہو گئے، کچھ احناف رہ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور امید ہے کہ شیخ کا کتب خانہ محفوظ ہے، اور امید ہے کہ یہ تینوں کتب خانے مل کر کے انشاءاللہ تعالی احسن العلوم کا کتب خانہ ان تینوں سے بڑھ کر ہو. ہم نے زندگی بھر اور کوئی کام نہیں کیا، نہ کوئی پلاٹ لیا، نہ دکان لی، نہ مارکیٹ لی، نہ گھر بنایا، نہ ضرورت ہے، زندگی بھر کتابیں خریدی. اب نر و غیرتی عالم چاہیے جو اس کو صحیح سیٹ کرے، اس کی صحیح جگہ بنے، کیونکہ 10 حصوں میں ہے اور 1,14,000 کتابیں ہیں کل ہمارے پاس. ابھی تفسیر کے دنوں میں جو 20-30 آئی ہے اس پر اضافہ ہے. مجھے حیرت ہے علماء پر کہ یہ کتاب سے کیسے سیر ہوتے ہیں. ایک عالم کو کہو کہ 50,000 روپے دے دوں یا ایک خاص قسم کی تفسیر ابن جریر دیتا ہوں، وہ کہیں گا 50 نہیں 20,000 دے دے، تفسیر مت دے. علماء نے کہا تھا کہ تفسیر والوں کو کتابیں تقسیم کرو، میں نے کہا ان کو پیسے چاہیے، کتابیں نہیں چاہیے. استادوں نے کہا نہیں نہیں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں ہونے چاہیے. میں نے کہا اچھا یہ غزل ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے اعلان لگایا کہ تفسیر حسن بصری تفسیر زائدی صحابہ کرام کے ہاتھ کا لکھا وہ خاص نسخہ جو دنیا میں پہلی مرتبہ یہاں سے شائع ہوا. اس سے پہلے سلطان قابوس نے 1157 میں شائع کیا, اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. میں نے کہا یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ 5000 روپے بھی ہے, یا یہ لو یا وہ لو. ایک لڑکے نے ایک نسخہ نہیں لیا, 5000 روپے لے کے سیدھے چلے گئے. دو چار افغانیوں نے لے لیے لیکن بنوری ٹاؤن میں کوئی طوفانوں میں جا کے بیچ دیے. یہی ایمان ہے آپ کا اور یہی تسرائیت. ہم تو اپنا سبق یاد کرنے کے لیے سناتے کہ ہمیں یاد رہے, ہمیں پتا ہے کہ حاضرین میں کتنی صلاحیت اور کتنا درد و غم ہے. توبہ. اب دیکھو نا طالب غریب پر کتنا سخت امتحان آتا ہے. اب یہ 4-6 تفسیریں ان کو ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا امتحان یہ آیا کہ کہا گیا کہ وہ تو جو قرآن آپ نے دیا وہ ہاتھ میں نہیں اٹھاتے, ایسے ہی بیٹھے رہتے جیسے عوام بیٹھے رہتے وعظ میں, ان کو تفسیر کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھو امتحان میں ان کی ناکامی. دوسرا یہ کہ اگر وہ 5-6 تفسیریں رکھی جائے اور اس کے ساتھ 10000 روپے لفافے میں ڈالے جائے تو دے ایمان بہو ہو رہے لفافہ لی بار بمنڈی ہوئی وہی آپ کون سی اختیار کرتے. چلو اور تعجب ہے کہ پڑھ بھی رہے ہیں, اس نے بونچال کی جگہ میں پہنچنا جہاں انتہائی افسوسناک حالات گزرے اور اس کو درسگاہ بنانا, مادری علمی سمجھنا, صبح سے شام تک پڑھنا 24 گھنٹے, کتنا بڑا امتحان ہے جو اللہ نے ان کے لیے آسان کیا ہے. ظاہراً بڑھ چکے ہیں, علمن کم ہو چکے ہیں. ظاہراً تو بہت بڑی تعداد ہے, کوئی دیکھے تو کہے شاید پاکستان کا انمول درس ہے الحمدللہ, بے اعتبار تعداد کے اور استعداد کے انشاءاللہ. آئے چلتے نہیں ملک میں پس دیکھ لے کیسے انجام رہا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے, وہ زیادہ سخت تھے ان سے طاقت میں اور آباد کر چکے تھے ملکوں کو اور تعمیر کر چکے تھے زیادہ اس سے جو یہ تعمیر کر چکے ہیں. وجاءتهم رسلهم بالبینات, اور آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم, نہیں ہے اللہ کہ ان کے ساتھ ظلم کرے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ خود ظالم تھے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء, پھر ہو گیا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا تھا. وہ برا عاقبت کی صفت السوء, عاقبت چونکہ مضاف واقع ہے الف لام داخل نہیں ہے, عاقبت السوء سوء یہ بھی ایک وزن ہے تانیث کا. پھر ہو گیا انجام برا کرنے والوں کا نہایت افسوسناک. ان کذبوا بآیات اللہ, کہ یہ تکذیب کرنے لگے خدائی کرشموں کو. وکانوا بیستہزئون, اور اس کا استہزاء کرنے لگے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اللہ شروع فرماتے خلقت کو پھر لٹاتے بھی. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون, اور جس دن قائم ہوگی قیامت امیدیں توڑ دیں گے جرائم پیشہ لوگ, ان کو پتا ہے کہ آج ہماری خیر نہیں. ولم یکن لہم من شرکائہم, نہیں ہوں گے ان کے معبودان شفعاء شافع بن کر. وکانو بشرکائم کافرین, اور وہ ان کے شرک کے انکار کریں گے کہ انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی, شیطان کا پوجا کر دیتے. عیسیٰ علیہ السلام مسیحیوں کے بارے میں کہیں گے شیطان کو پوجتے تھے, میں نے کہا نہیں ہے نا میں تو میرا طریقہ ہے میں کیوں خوش ہوں. عزیر علیہ السلام یہود کے بارے میں کہیں گے مشرکین ان کے بارے میں ملائک استغاثہ کریں گے، اور امت محمدیہ کے بزرگان دین اولیاء وہ اہلیان بدعت کو کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ گروہ گروہ ہوں گے، مختلف گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جرائم پیشہ بھی قسم ہے نا، نمازیں نہ پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، زکوٰۃ چور، جہاد کے منکر، اسلامی نظام کے منکر، اسلامی عزائم کے منکر. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ باغات میں آو بگت کیے جائیں گے، جنت کے باغات میں ان کا استقبال ہوگا، پروٹوکول ہوگا. یہ جو تبلیغ والے ہیں نا، یہ علماء کا اور طرح کا اکرام کرتے ہیں، بہت زیادہ مر مٹتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اکرام جانتے ہیں اور اکرام کی خاص مشق کرتے ہیں. 1988 تک میں تبلیغ ریوڑ میں جاتا تھا، یہاں سے 60-70 نوجوان لے کے، اور وہاں میدان ریوڑ میں بیٹھتے تھے. 1988 میں ریوڑ سے جا کے ڈاگئی سے واپسی پر کار کا حادثہ ہوا، یہ ٹانگ ٹوٹ گئی، دوبارہ جڑ گئی ہے، تو پھر جانا نہیں ہوا. چند سال پہلے محمد انور شاہ کی خواہش تھی کہ میں ریوڑ دیکھنا چاہوں، میں نے کہا چلو چلتے ہیں. وہاں بزرگوں نے اس پر بہت خوشی منائی، اخص الخواص میں جگہ بنا کے دی، رات و رات اس میں حسب ضرورت توارت خانے ٹھیک کرائے. محمد انور شاہ تک کے لیے پلنگوں کا انتظام کیا، ایک خادم رکھا تھا کہ یہ خشک میوہ لا کے دے گا بار بار، اور ایک کو رکھا تھا کہ یہ تازہ میوہ لا کے دے گا. تو اس کے ساتھ ہی ایک جگہ تھی، اس میں ایک کمانڈر فوج کا ٹھہرا ہوا تھا، لیکن ان کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں تھی. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب کی گاڑی ہے تو سب کڑی ہے. تو ان کو کہا گیا کہ یہ فرق ہے نا مفتی صاحب اور کمانڈر میں، کہ مفتی صاحب کی ہر چیز مہمان ہے، کمانڈر صاحب خود مہمان ہے، ان کی گاڑی واڑی کوئی نہیں آئے گی. تو مفتی صاحب کے لیے تو روزانہ سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، ان کو بھی مہمانی دے رہے ہیں. فیصلہ ہوا ہے کہ جو ملنے آئیں گے اور وہ اجازت دے. پہلے میرے پاس آتے تھے کہ فلان جگہ سے ایک عالم آیا ہے، یہ نام ہے، آپ آنے دیں گے؟ میں نے کہا آنے دیں. اس کو لے آتے تھے، وہ بیٹھتے تھے، ساتھ ہی چائے آ جاتی تھی دودھ والی، اور سب چائے پھل کے بہترین اکرام کیا. میں نے الحسن میں لکھا ہے، رائیوڑ کا سالانہ تبلیغ اجتماع شوکت اسلام کا مظہر، آپ پڑھے اس سے تبلیغ، اس کو جگہ جگہ بانٹ رہا ہے. یہ خاص نظام ہے، اللہ کسی کو نصیب کرے. ایسا میں نے اس لیے خادموں کی قسمیں بتائی، کہ ایک خادم وہ ہے جس کو کہنا نہیں پڑتا، جہانگیر میں ایک تھا، اب وہ شیطان ہوتا جا رہا ہے، اس کو کہنا نہیں ہوتا، صرف دیکھتا تھا اور دوڑتا تھا اور بالکل صحیح اکرام کرتا تھا. دوسرا وہ تھا جس کو کہتے تو پھر کرتا ہو یہاں بیٹھا ہوا ہے. تیسرا وہ ہے جس کو کہتے کہ بھائی سراج اس کے لیے بوتل لے آؤ، تو وہ پوچھتے تھے گلے تو خراب نہیں ہے، بوتل پیتے ہو چائے نہیں پیتے ہو؟ بھائی چائے ہوئے تو رڑمڑا، تو اس سے پوچھتے تھے یہ گرمی دیکھو چائے دیکھو ٹھنڈا پانی لے آؤ، لکھا دا سکے ہوئے نہیں مانا رہا خبر. اور چوتھے قسم کے اب خادم نکل آئے، وہ بالکل برعکس چلتے. خدمت سب سے مشکل کام ہے دنیا کے اندر، اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے تب جا کے خدمت ہوتی ہے. ایک شاعر نے کہا بھی نا، جب زندگی کو تیرے سامنے قربان کی ہم، تو زندگی کو زندگی بنا لیا ہم نے. اس طرح کا شعر ہے، ڈاکٹر سمد صاحب پڑھتے ہیں. جب ہم نے زندگی کو آپ پر قربان کیا تب جا کے ہماری زندگی بن گئی. مشکل کام دنیا کے اندر خاطرداری ہے. فہم فی روضت یحبرون, بس ان کے باغات میں آو بغت کی جائے گی. یہ جو بڑے جلسے ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو سب سے بڑا انتظام اس کا کرنا ہوتا ہے کہ لوگ کیسے کنٹرول ہوں گے, خاص مہمانوں کو کیسے خاص رکھیں گے, ان کے کھانے کا, پینے کا, آرام کا, آنے جانے کا مستقل خدام متعین ہوتے ہیں, ان کو بیج لگاتے ہیں کہ آپ کا صرف یہ کام ہے بس. اللہ اکبر و کبیر. ہم دارالعلوم دیوبند کے ست سالہ جشن میں گئے تھے 79 میں, تو وہاں 25 لاکھ کا مجمع جمع تھا, اور سابق محتمم حضرت مولانا قاضی طیب صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الاسلام بزرگ تھے, اور بیٹے شاید زیادہ توانا نہیں تھے, بہت اچھا انتظام نہیں تھا, لوگ خفا تھے. تو مولانا اسعد مدنی کو اندازہ ہوا لوگ خفا ہیں. مولانا اسعد مدنی نے اندرا گاندھی کو کہا, وزیر اعظم تھی ہندوستان کی, اور اسعد مدنی کی بہت بڑی دوست تھی. اندرا گاندھی بھی دارالعلوم دیوبند آئی تھی, اور اس نے تقریر کی, اور اس نے کہا تم مولانا محمود الحسن مولانا حسین احمد کا احترام کرتے ہو مذہب سے, اور ہم ان کا احترام کرتے ہندوستان کی زمین آزاد کیے, ملک آزاد کیے انگریزوں سے. آپ کے دین کے بڑے ہیں, ہمارے ملک کے بڑے ہیں. ایسی بہترین تقریر تھی. تو مولانا اسعد مدنی نے اندرا گاندھی کو کہا کہ شیری متھی, یہ لوگ جو آئے ہیں یہ خفا ہے, انتظامیہ کی طرف سے انتظام صحیح نہیں ہے. تو اندرا گاندھی نے کہا کیا کروں میں, آپ بتائیں. انہوں نے کہا ایک کام آپ کے اختیار میں ہے, سب خوش ہو جائے گی. اندرا گاندھی نے کہا بالکل, ابھی آرڈر ہوگا. کہ یہ جتنے مہمان آئے نا, ان کے پاس صرف دیوبند کا ویزا ہے, آپ اعلان کریں کہ یہ پورے ہندوستان دیکھ سکتے ہیں. اندرا گاندھی نے اعلان کیا کہ میں ہندوستان کے تمام اتھارٹیز کو اور ایجنسیز کو آرڈر دیتی ہوں کہ دیوبند آنے والے مہمان پورے ہندوستان کا چپا چپا جس طرح چاہے, جتنا چاہے, جب چاہے دیکھ سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی پاسپورٹ ویزے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھا کیسے احترام شروع ہو گئے. یہ بہت بڑی خطرناک بات تھی, صرف دیوبند دہلی ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن باس. لیکن مولانا اسد نے اندرا گاندھی کو منوایا, اور اندرا گاندھی اسٹیج پر آئی, اور حضرت اقدس فقیہ الامہ مولانا مفتی محمود کو دعوت دی کہ آپ آئے نا نیشنل اسمبلی میں تقریر کریں. آپ نے منظور فرمایا. مفتی صاحب کو کہا آپ اپنے ساتھ 300 مہمان لائیں گے. حضرت 100 کے قریب مہمانوں کو لے گئے تھے. آپ نے تاریخی خطاب کیا نیشنل اسمبلی وہاں دہلی میں. اللہ اکبر. آپ نے ہندوستان میں باقاعدہ پاکستان کے فضائل بیان کیے, اور پاکستان کے بغیر اپنے ملک کے اس سے محبت بھی ضروری ہے. اور بعض چیزیں جو ان کو دکھ درد کی طرح نظر آتی تھی, آپ نے ان کا زبردست جواب دیا. استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب چونکہ حضرت مفتی صاحب کے جمعیت علماء کے دیرین رفقاء و زملاء میں سے تھے, حضرت نے ان کو ہی مجبور کیا تھا کہ تم بھی ساتھ چلو گے, حضرت بھی ساتھ گئے تھے. تو فہم فی روضت یحبرون, بس یہ لوگ باغات میں ان کی آوبگت کی جائے گی. مسلمانوں کی جب حکومت تھی افغانستان میں, مولانا محمود عمر صاحب کے درخواست پر پاکستان بھر کے علماء گئے تھے, تو وزیر اعظم مولانا محمد ربانی سے مولانا عمر نے پوچھا کہ علماء پاکستان کے احترام کا کیا حال ہے؟ کہا بہترین احترام ہے، کہا صفر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو، مجھے بتاؤ کیا کیا احترام ہو رہا ہے. مولانا محمد ربانی دوست ہے میرے، مجھے خود سنایا واقعہ، میں بھی تھا ان میں، انہوں نے سب کچھ بتایا کہ آپ کیا کرو گے، اب تو روانہ ہو رہا ہے، کہ بس چلے جائیں گے، کہ اس طرح پھر رخصت کرتا ہے. شو روم سے نیو برانڈ پراڈو اور پجارو اور مرسڈیز نکالو اور ہر ہر عالم کو دے دو. تو املک صاحب انہوں نے کہا یہ تو آسان ہے، اس پہ تو دیر نہیں لگے گی، لیکن پاکستان گورنمنٹ ان سے ہر گاڑی پر 50 اور 60 لاکھ لے گی، وہ کون دے گا؟ مولانا نے پوچھا یہ کیوں؟ تو ہم گفٹ دے رہے ہیں. کہ وہ گفٹ وفٹ نہیں مان رہے، وہ اپنا کمیشن لگاتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں. فہم فی روضت یحبرون، ان کی دیکھو کیسی آؤ بگت کی جا رہی. سبحان اللہ، اللہ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور تکذیب کی ہماری آیات کی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے ملنے کی، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، پاک ہے اللہ کے لیے جب تم شام کو اٹھتے ہو اور جس وقت صبح اٹھتے ہو. سبحان اللہ، شام تکمیل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور صبح آغاز ہے، خوشی ہمیشہ تکمیل پر ہوتی ہے. ولہ الحمد فی السماوات والارض، اور اللہ کے لیے حمد و ثنا آسمان و زمین میں، وعشیا، اور راتوں کو بھی، وحین تظہرون، اور جب تم دن چڑھ اور تم جب دن چڑھے رہتے ہو. یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور یخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور یحیی الارض بعد موتہا، اور زندہ کرتے ہیں بنجر زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد، زمینوں کو آباد فرماتے ہیں اس کی موت یعنی بنجر ہونے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اس طرح تم نکالے جاؤ گے قبروں سے. ہر سال تو آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے بعد زمین سے فصلیں نکلتی ہیں، اناج نکلتے ہیں، پھل آتا ہے، سبزیاں آتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے. ایک سال ایسا ہوگا کہ زمین بجائے فصل اور اناج کے انسانوں کو باہر پٹخ دے گی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ قبر ہے اور وہ مر مٹ گئی، ختم ہو گئی، تو لا حکم لہو، حکم ختم ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہاں مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، گھر بن گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرانی قبر آپ مسمار کرے اور واپس اسکول بنائے اور اسپتال بنائے، غلط بات، فضول بات. بلکہ اگر واقع قبرستان تھا اور اب نہیں رہا زمانے کے گزرنے سے، تو فقہا نے فتاوی شام میں لکھا ہوا ہے کہ جس قبر کے کوئی جان پہچان والے تک نہ ہو اور ان قبور کی تاریخ تک معلوم نہ ہو، اور کوئی بھی زندہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا کوئی مردہ یہاں دفن ہوا ہے، اگر اس جگہ کو ختم کر کے دوبارہ قبر آباد کی گئی تو یہ بہتر ہے. ہمارے دارالعزیز بننے لگا، یہاں پر ایک پرانا برجی کھڑا تھا، برجی زمین میں گئی تھی، وہ ہم نے اکھیڑا، تو جتنے لوگوں نے اکھیڑا وہ سب کے ہاتھ ٹیڑے ہو گئے. میں آیا دیکھا، میں نے کبھی لائن سے کھڑے ہو جاؤ، میں نے آیا تھے پڑی دم وم کیا تو ہاتھ کھل گئے، لیکن وہ دوبارہ ہاتھ لگانے والے نہیں تھے. ایک جن آیا اور اس نے مجھے کہا آپ مفتی ہے، فقیہ ہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ہمارا دوشالہ ہے، دوشالہ ان کے مندر کا وقف ہوتا ہے، اس میں ان کے مندر کی گائے پلتی ہے، میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کی جگہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ بن رہا ہے. انہوں نے کہا اتنے ہزار سال پہلے ہماری یہاں تدفین بھی ہوئی. میں نے کہا اس پر مذاہب کا اجماع ہے کہ قبور کے آثار مٹ جائے تو اس کے احکام نہیں رہتے. 500 قبریں انبیاء و مرسلین کی کعبہ کے سامنے اور مقام ابراہیم کے درمیان میں تھی، آج وہاں طواف ہو رہا ہے، 5 وقت نماز ہو رہی. میں نے کہا تم اپنے کوئی مفتی سامنے کرو. وہ مفتی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وقت سے لے کے اب تک نہیں آئے. دارالحدیث بن گیا الحمدللہ، 28 سال سے اس میں درس جاری ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی مسائل کا احترام کرتے ہیں. حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے، ایک اور شرح ان کی شائع ہوئی ہے مولوی عبدالرؤف ہزاروی کی، فضل الباری کے نام سے 4 جلدوں. یہ مولوی عبدالرؤف پنجاب کے مدرسوں میں شیخ الحدیث رائے اور بریگیڈیئر تنزیل الرحمان صاحب ہے کون ہے ان کے بھی استاد رائے، اور اس میں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی کے نیچے لکھا ہے کہ یہاں کشمیر میں ایک شہزادی کو جن تنگ کرتا تھا. تو حضرت نے توازوان لکھا ہے کہ میرا ہم نام کوئی مولوی تھا، اس نے ان کو یہ حدیث لکھی کہ آپ مسلمان ہیں اور پیغمبر کہتے ہیں کہ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا، آپ اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اس جن نے اعلان کیا کہ میں آئندہ نہیں آؤں، پھر کبھی نہیں آیا. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اس کے ذیل میں بخاری کے وہ شرح فیض الباری یا فضل الباری جو مولوی عبدالرؤف ہزاروی کی ہے. کوئی خاکوانی صاحب ہے وہاں فیصل آباد میں، ان کی نگرانی میں چھپ رہی ہے. وہ خاکوانی صاحب مولانا عبدالرؤف ہزاروی کے شاگرد ہیں، خاکوانی صاحب. غالباً یہ وہی خاکوانی ہے جس نے منظور چنوٹی کا جنازہ پڑھایا. باقی شرح حضرت اقدس مولانا انور شاہ کے مزاج کے برخلاف جمع ہوئی ہے، بالکل برخلاف. صاحب کتاب مولوی عبدالرؤف ہزاروی کو مولانا انور شاہ کے بارے میں کم معلومات ہے. وہ معرف السنن اور انوار المحمود اور فیض الباری سے ہی سارا کام چلا رہا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ 1927 میں دورہ حدیث دیوبند میں انور شاہ صاحب سے کیا ہے. میں نے چاروں جلد بالاستیاب دیکھی ہے، مجھے بہت دکھ پہنچا ہے کہ اس شخص کو انوار شاہ کے علوم حاصل نہیں. الاقسام کے کسی شمارے میں اس پر مفصل و مدلل بیان آ جائے گا. ہم نے سب سے پہلے خریدا شاہ انور شاہ کے نام پر، کہ ان کی ایک نایاب شرح ایک اور شاگرد کی جمع کرد آئی اور ہم نے دور حدیث میں تقسیم کیا الحمدللہ. لیکن دیکھنے کے بعد افسوس ہوا کہ جس مقصد کے لیے ہم سمجھتے تھے کہ یہ شرح کے خصوصیات ہیں، اس سے وہ شرح خالی. یخرج الحی، اچھا جی، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون ومن آیاتی ان خلقکم من تراب. اس کی قدرت کی دلیلوں میں سے ہے کہ پیدا کیا تم کو مٹی سے، لیکن جسم سے مٹی نہیں گر رہی ہے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر ناگہاں تم بشر بنے زمین میں پھیل کر. انتشر انتشر مانا پھیل جانا. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، قدرت کی دلیلوں میں سے ہیں کہ پیدا کیا تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بیویاں. لتسکنوا الیہا، کہ آرام کرو اس کے پاس. بیوی کے پاس جب آدمی پہنچ جائے تو وہ ماں کی طرح تسلی دیتی ہے، دوست کی طرح محبت کرتی ہے. محافظ کی طرح نگرانی کرتی ہے، باورچی کی طرح گرم کھانا دیتی ہے، بہت کچھ دیتی ہے. صرف وہ ایک چیز نہیں ہے جو دیتی ہے، وہ تو بلی بھی دیتی ہے، مرغی بھی دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ بس وہی دنیا ہے، وہ دنیا ہے لیکن دنیا سے آگے اور بھی آسمان ہے. قرآن کس صفائی سے کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم آرام کرو اس کے پاس. آرام تو صرف اس ایک کام سے نہیں ہے، گھر آباد ہوتا ہے، خوبصورت خوبصورت بچے نکل آتے ہیں، گھر کھلا رہتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، جو چیز آپ کو درکار ہے، آپ کی خواہش ہے، اس کے لیے اہلیہ قبر بستہ ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت بنائی اور اس کو کاموں کی فیکٹری بنا لی. 10 مرد مل کر کے ایک عورت کا کام نہیں کر سکتے، 50 مرد مل کر ایک دفعہ حامل ہو جائیں گے، ہر کس نہیں. وہ ہر سال نیا نیا فصل دے رہی ہے، ہر سال دیکھو تو نیا فصل تیار ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ڈال دیے تمہارے درمیان پیار اور مہربانی. کہتے ہیں جب جوان ہوتے ہیں نا تو آپس میں پیار کرتے ہیں، مودہ، اور جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو پھر مہربان. میرے بوڑھے کا خیال نہیں رکھا، وہ کہتا ہے میری بڈھی کا پتہ نہیں چلایا، میں کیوں جاؤں. ایک دوسرے پر بڑی غیرت کرتے ہیں. تو علماء نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اگر جوانی میں میاں بیوی میں پیار نہ ہونا تو بڈھا ہونے کے بعد بھی رحمت نہیں ہوگی، غضب ہوگا، قہر ہوگا، ناراضی ہوگی. یہ نقطہ یاد رکھو. خطیبان صاحبان اس کو خطبے میں پڑھتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہو. اللہ، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، قدرت کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمان و زمین کا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور الگ الگ ہے تمہاری بولیاں اور تمہارے رنگ. ایک رنگ کے طلبا ہے، ایک جیسے دوسرا نہیں. کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی پنجابی، کوئی سرائکی، کوئی فارسی، کوئی عربی. اللہ اکبر، کیسی عجیب زبان ہے. اب آپ کہیں گے یہ آپ لوگ پشتو بولتے ہیں، بہت غصہ آتا ہے. کیوں غصہ آ رہا ہوں؟ اپنے غصے کے بدلے میں چار چہرہ کا نفل پڑھ لو. ہم ساری زندگی آپ کی اردو میں درس دیتے ہیں، امامت کرتے ہیں، زمانہ گزارا. 19 سال کی عمر میں آئے، آج 62 سال عمر ہو گئی، عمر عزیز ساری صرف کر دی اسی میں. تو اگر ہم بعض طلباء بعض علاقوں سے آنے والوں کی خاطرداری کے لیے کوئی شعر، کوئی غزل، کوئی رباعی پڑھ لیں تاکہ وہ غریب ذرا بیدار رہے. نئی منی ڈیر مرچو لگی، الگ سب مرچ ترمائے لگی آرام کے نا آئی سمجھ. اردو ہمارے آبا و اجداد کی زبان ہے، اردو ہمارے مسلک کا ترجمان زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ عربی کے بعد اب اس وقت دنیا میں اردو کا مقام ہے، کس زمانے میں فارسی کا تھا. تاہم بلوچوں کو حق ہے کہ اپنی بلوچی بولے، مکرانی کو حق ہے کہ اپنے گدھے مکرانی میں دوڑائے. لوگوں پر قطغن لگانے کا کسی کو کیا حق ہے؟ وہ ایک عالم دین کہہ رہا تھا، ابے تم جب پشتو بولتے ہو پتھر پر پتھر مارتے چلے جا رہے. میرے ایک ساتھی تب بھی ہے، بہت دیوانہ ہے، مجھے کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، میں غلط کہنے میں تو جواب رکھو. ایسا فضول جواب دیا. میں لکھا استاد دے پر یہ آرام کیے نا، وہی نہ نشم آرام کیا. وہ پان وان ہمارے بزرگ کھاتے ہیں نا، منہ سے بہتا ہے، تو ایسے ایک فضول بات پان کے بارے میں بنائی کہ یہ تو منہ سے تم لوگوں کا آ رہا ہے، اور لوگوں کا نیچے آ رہا ہے یا منہ سے آ رہا ہے. میں نے کہا افسوس، تم کو کیا علم کی برکت ہے؟ استاد استاد ہے، ان کا پورا تملق حاصل ہے. ایک گپ شپ میں انہوں نے کہا، تم جب پشتو بولتے ہو ایسا لگتا ہے جیسے پتھر پر پتھر مارتے چلے. حضرت مولانا حمداللہ یا مہمان تھا ڈاگئی کے، تو وہ ذرا اردو میں ان کا زمانہ بہت گزرا، محاورہ وہاں کم ہے. میں نے کہا پشت میں بخاری کی تقریر کر رہے، اور اس وجہ سے مولوی عبدالرؤف کابلی کو، غزنوی کو میں نے کہا تم فارسی میں کرو، تاکہ ایک ماحول بن جائے مختلف زبانوں کا. ہمارے یہاں ایک کمانڈر صاحب تھے، اب اللہ اس کے غری کی رحمت کرے، ان کی ہماری غلطیاں معاف فرمائے. مولانا حمداللہ کی تقریر میں وہ اٹھ کے جا رہے تھے تو ایک ساتھی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں کوچنگ سینٹر جا کے پشتو سیکھ رہا ہوں. میرے کان جو ہے عام انسانوں سے زیادہ تیز ہے. میں نے ختم بخاری کے اسٹیج پر سنا، جب جلسہ ختم ہوا میں نے کہا سلیم الدین صاحب نے کیا کہا؟ اس شخص کو کہا تم نے؟ کہا جی اس نے ایسا کہا. میں نے بلایا، میں نے کہا مرنے سے پہلے پہلے تم انسانی غلاظت کھا کے جاؤ گے. مرنے سے پہلے اس کے بیٹے آئے، انہوں نے کہا ہم کیا کریں، ہم نے باندھا ہے لیکن جب کھل جاتا ہے تو اپنا بول لے کر کے منہ میں ڈال لیتا ہے. استادوں کا اور بزرگوں کا مذاق اڑانے والے وہ عزت سے نہیں رہے. میں مر نمک کے بتا گول خورے اعلی بسی کہ تو بغیر گول خورا کلاڑے سے اب میں مر مرے نہیں کہہ رہا دا بڑے دروغ میں مرے ہو دا گز ہوتا میرا. میں نے بھی اچھا نہیں کیا ایسی زیادتی، اللہ مجھے بھی معاف کرے، لیکن وہی ہوا اس کے ساتھ. ہمارے دل میں سب کی عزت ہے. فارسی دیکھو کیسے شان سے پڑھی جاتی، سندھی ہمیں آتی تو ہم سندھی کی بھی ماڑو اور کڈو کرتے ہیں، اور اردو تو ہمارے حضرت نانوتی اور حضرت حکیم الامت اور شیخ الاسلام کی زبان ہے. بنگال میں میں نے اردو کے فضائل پر جلسے کیے الحمدللہ. بنگالیان جو ہے وہ اردو سے بڑے خفا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے دھکیلا ہو، ہمیں علیحدہ کیا ہو، ایسا کیا ایسا کیا. تو وہاں ایک جگہ ہے اس کو کہتے ہیں علماء بازار، 22,000 علماء دیوبند وہاں آباد ہیں. وہاں میرا جلسہ تھا، سارے کے سارے علماء تھے، اور بنگال میں ایسے ویسے نہیں ہوتے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. لوگوں کو جلسے میں آنا آتا ہے، جانا نہیں آتا. ایک ایک جلسے میں 28 گائے کٹتی ہے، اس کی بریانی پلاؤ تھیلوں میں بٹتا ہے، اور سارا جلسہ موجود ہوتا ہے صبح اذان تک. وہاں میں نے تقریر کی، میں نے کہا تم سمجھتے ہو کہ پاکستان کے کچھ افسران نے تم سے زیادتی کی، حکمرانوں نے، ان کی وجہ سے آپ اردو چھوڑ رہے ہیں، زیادتی ہے. میں نے کہا صدر تھا یحییٰ خان، وزیر اعظم تھا بھٹو، کمانڈر ان چیف تھا جنرل نیازی. اس دور میں بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے، لوگوں نے کہا یہ ٹھیک. میں نے کہا بھٹو سندھی ہے، اس کا اردو سے کیا کام؟ یحییٰ خان پشاور کا توسی ہے، وہ اردو کیا جانے؟ اور جنرل نیازی وہ پنجابی ہے. تو میں نے کہا آپ ناحق اردو سے ہے، ناراض اردو سے ہے، اور لوگ اور تھے جنہوں نے آپ کو پیچھے دھکیلا ہے. چنانچہ بنگال میں اردو زندہ باد کے نعرے لگوائے الحمدللہ. اور قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا فرمایا آسمان و زمین کو، آسمان اور شان کا ہے، زمین اور شان کی ہے. وہ اختلاف وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور الگ الگ ہے تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ. سبحان اللہ، پہلے میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کیسا رحمت ہے. وہ بابا ہے نا رحمت، ہر زبان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی زبان پر سب جمع ہے. سب زبانوں والے رہے، لیکن درد کی زبان پر سب متفق ہے الحمدللہ. ومن آیات، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. دیکھو اگر میں پشتو بولتا تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، اگر آپ پنجابی یا اپنے سرائکی بولتے تو یہاں فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. ایک زبان اللہ نے ایسی نکالی، محمد عربی اور قرآن کی زبان، جس پر امم متفق ہے. اور ایک زبان ایسی ہے ہماری اور آپ کی، جس پر ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کائنات کے لیے.
یہ رزمک وغیرہ جو ہے نا آگے کی طرف رزمک رزمک یہاں بڑی مشکل پشتو ہے.
تو ایک بڑے شیخ القرآن وہاں مہمان تھے, کوئی کرسی لے آیا, شیخ القرآن کو رکھا, آبلا سے ورتوئی حضرت کو ناٹے ہو لگو آگا ڈر ملامت ہو یہ رہی سو خدا تمگا جب ادا آؤ جب ادا خدا فلان کسی نے بتا رہا.
اب وہ ایک علاقے کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا بیٹھا ہوا ہے, وہ جب فلاں کے شدہ لنگش ہوئی ہے, شدہ لنگش ہوئی ہے الگ سوائے لنگا باری پھر بیگا لنگا شیوی دا اور نہ میرا اوڑا ہے ماں آواز کو جی سے دچا میں خلنگا شوا یہ رسو کو زمگ دگا جب دا سوپا گرانا جب دا دیر گرانا جب دا اور بنو والے سبحان اللہ وی سویب ماں وی جوڑے کونے دے کچھ غلوز میں کنو بھومو
ایئرپورٹ پہ بتر پڑا تھا اٹھا کے پھینکا وہ بم تھا
ایسے میں بھی جڑے کھوڑے کچھ غلوز میں کنو بھومو لا الہ الا اللہ وی تیت لندے پی کے وا تیت تیت اور لوتا لی اور پکتا پیک ہر سپا کسرو دی. اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی عبرت ہے اور سبق ہے سر آنکھوں پر. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار اور قدرت کی دلائل میں سے ہیں جو تم سوتے ہو رات کو اور دن کو. اصل میں آیت اس طرح ہے معنی ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلی اور دن میں تو اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہو, دن میں تو تفسیر پڑھ رہے ہو, تمام فضلوں کا گنجینا اور خزانہ. دن سونے کے لیے نہیں ہے الا یکون مریضا او معذورا. علماء دین کہتے ہیں کہ رات کو جو شب بیدار ہوتے ہیں ان کو فجر کے بعد آرام کی اجازت ہے. ہماری فقہ میں دو جزئے عجیب ہیں نا, ایک جزئے تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں حنفیہ فجر غلس میں پڑھے, سویرے پڑھے اندھیرے, چنانچہ اذان کے بعد پندرہ منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. اب پندرہ منٹ بعد جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور اشراق میں تو ایک گھنٹہ باقی ہے. تو دوسرا جزیہ لکھا ہے کتاب الفقہ المذاہب الاربعہ میں کہ شب بیداروں کے لیے انتظار اشراق نہیں ہے, آرام سے جا کے سو جاؤ آرام کر لو, پھر جب آنکھ کھل جائے تفسیر کے لیے تیار ہوتے ہو, دو رکعت اشراق کی پڑھ لو, اور اگر ٹائم ہو چکا ہے گھنٹہ گزرا ہے تو چار رکعت چاش کی پڑھ لو, اس کا درجہ اشراق سے بڑھ کر. یہ فقہ کی موش غافیاں ہیں جو فقی جانتا ہے. رمضان المبارک میں احناف کے ہاں فجر غلس میں سنت ہے, عام معمول کی فجر مکروہ ہے, اور پھر فجر پڑھنے والوں کو اجازت ہے کہ وہ آرام فرمائے. سبحان اللہ, اشراق تک جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے, کسی کی ہمت ہے تو بہت اچھا, لیکن اگر کوئی آرام کرے تو عذر معقول ہے رات کو اٹھائے. اور اس کی قدرت کی دلیلوں میں سے ہے کہ آرام کرو یعنی نیند کرو راتوں کو, اور دن ہے کہ ڈھونڈو اس میں خدا کا فضل. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات سنتے ہوں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا, اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ دکھاتے تم کو بجلی ڈرا کر اور امید دلا کر. ڈرانا یہ کہ بجلی گرے نہیں ہم پر, آسمانی بجلی لوگوں پر گرتی ہے, کئی دنیا ہلاک ہوئی, اور امید دلا کر کہ انشاءاللہ بارش ہو جائے گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اتارتے وہ آسمان سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, بس آباد فرماتے اس سے سرزمین کو بنجر ہونے کے بعد. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ,
بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم آسمان و زمین اس کے حکم پر. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً, پھر جب پکارے گا تم کو پکار کر. مِنَ الْأَرْضِ, زمین پر. اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ, ناگہاں تم نکل آؤ گے, اللہ کا حکم ہوگا اور سب لوگ قبروں سے باہر. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کی ہے جو کوئی زمین و آسمان میں. کل اللہ قانتون, سب اس کے سامنے گردن نہاد ہے. کچھ لوگ اختیاری طور پر جیسے مسلمان, اور کچھ اضطراری جیسے کفار, وہ بھی گردن نہاد ہے. اللہ کے حکم پر بیمار ہوتے ہیں, اللہ تعالی کی آکسیجن سے سانس لیتے ہیں, اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں, سارا نظام ان کا خدا کے حکم سے چل رہا ہے, لیکن استرادی ہے, اجر نہیں ملے گا. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, اللہ وہ ہیں جو شروع فرماتے ہیں خلقتوں کو, سم پھر لٹائیں گے بھی. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, وہ زیادہ آسان ہے اس کو, کیونکہ تجدید ایجاد سے آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اس کی شان بلند و برتر ہے آسمان و زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, ضرب لکم مثلا من انفسکم, بیان فرماتے تمہارے لیے مثال تم ہی میں سے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا, بیان فرماتے تمہارے لیے مثال تم ہی میں سے. خود تمہاری زندگی تمہارے غلام کنیزوں کی ایک مثال ہے. هل لکم مما ملکت ایمانکم, کیا ہے تمہارے غلام اور کنیز شرکا, تمہارے پارٹنر شریک. فیما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں دیا. فانتم فی سوا, تم اس میں برابر ہو. تخافون ہم کا خیفتکم انفسکم, ڈرتے ان سے جیسے ڈرتے ہو اپنے بارے میں. اس طرح کبھی بھی تم غلام کو نہیں بڑھنے دو گے, بیٹے کو بھی چلنے نہیں دو گے, تو پھر میرے ساتھ مختلف آستانے اور درگاہیں, تو باپ کیوں شریک ہو رہے. کذالک نفصل الایات لقومی یعقلون, یوں بیان فرماتے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہو. بل اتبع الذین ظلموا اہواہم بغیر علم, بلکہ تابع ہونے لگے ظالم خواہشات کے بغیر سمجھے. فمن یہدی من اضل اللہ, کون ہدایت دے جس کو بہکائے اللہ. وما لہم من ناصرین, نہیں ہے ان کے مددگار. خواہش پرستی بدترین معصیت اور گناہ ہے. خواہش پرستی نہیں, دین پرستی ہونا ضروری ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا, قائم رکھے چہرہ دین حنیف کے لیے. دین حنیف, یکسوئی کا دین. ایسی صورت میں حنیفہ دین سے حال واقعہ ہے, درا حالی کہ دین حنیف ہے. اور عام طور پر مفسرین کہتے ہیں فاقم وجہک حال کنت حنیفا, اپنا چہرہ سیدھا کرو یکسو ہو کر. حنیف, شانور شاہ صاحب کہتے ہیں ابن تیمیہ اور اس کے اصحاب قرآن کی اچھی تفسیر کرتے ہیں, لیکن حنیف کا معنی اور صحابی کا معنی نہیں سمجھے. اس کا صحیح معنی احکام القرآن میں امام طحاوی نے کیا ہے. طحاوی کی احکام القرآن 30 جلدوں میں, امت مسلمہ میں سب سے پہلے احکام القرآن طحاوی کی. شرح المعانی اور شرح مشکل تو اس کے سامنے چھوٹی کتاب ہے. صرف سورۃ بقرہ کے اندر 2500 روایات. اور طحاوی نے ایک کتاب لکھی تھی اختلاف الفقہا, 700 جلدوں میں. اوسع العلوم و ابہرہ امام ابو جعفر الطحاوی. یہاں تک کہ شانور شاہ کہتے ہیں حدیث کے علاوہ اور علوم میں امام طحاوی بخاری پر فائق ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا, پس قائم کرے چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, فطرت اللہ کی ہے جس پر پیدا کیے لوگوں کو. بات سنو, ایک آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کہیں اور دیکھ رہا ہے، آپ سمجھ لیتے ہیں یہ متوجہ نہیں ہے. آپ اس کو کہتے ہیں آپ متوجہ ہو جائیں تو میں بات کرتا ہوں. حنیف پورا متوجہ اللہ، اور اس کے مقابلے میں صوابی ہے مختلط. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حنیف کا معنی حضرت اقدس شاہ صاحب کہتے ہیں فرید الدین عطار نے منطق التیر میں کیا ہے، از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش، یک دلو یک قبلو یک روئے باش. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. نوچے دسلو تنو یار وی رک دیشی، او کد گل گندے رخسار وی رک دیشی، او چبور کپ سر کس پا کس گردی، او دغا کور کپر ددار وی رک دیشی. اچی عزت دیو مل مور سخنوی، او دغا کور کا ڈیر مالدار وی رک دیشی. لا الہ الا اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کے لیے کوئی تبادلہ نہیں. ذالک الدین القیم، یہ دین بالکل سیدھا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ، مائل ہو اللہ کی طرف. واتقوا سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز. ولا تکونوا من المشرکین، اور مت بنو مشرکین میں سے. مفہوم مخالف جن کے عام معتبر ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو موحد ہوں گے، نماز نہ پڑھنا خود مشرک کافر کا کام ہے. لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کافر کہتے ہیں. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑا ٹکڑا کیا اپنا دین اور ہو گئے شیعے، مختلف فرقے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے عقائد پر اترا رہی ہے خوش و خور رہو. توبہ، ہر شخص اپنے غلط نظریے پر بھی خوش ہے. مجوس کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی ماں کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس کے باپ کو تعزیت کرتے ہیں. باپ کو ماں کو اس لیے مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ جوان ہو جائے گا تو ماں سے شادی کرے. پہلا بیٹا، اب اس عقیدے پر مجوس خوش. ہندوؤں کے ہاں بیوی مشترک ہوتی ہے بھائیوں کے ساتھ، ان کے ہاں ہمزلف کا معنی یہی ہے کہ بیوی کے بال مشترک ہیں، کبھی خاون کے نیچے لیٹے گی کبھی اس کے بھائیوں کے ساتھ. اب اس عقیدے پر وہ خوش ہے. سکڑوں کو دیکھو، سکڑوں کو درندے کی طرح ان کے تمام جسم کے بال، کتنی تکلیف ہو کتنی شامت اعمال کی وجہ ہے، وہ اس پر خوش ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. بدعتی دیکھو، خدا سے کم قبروں سے زیادہ مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے آستانوں سے اور درگاہوں سے ڈرتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ ہوشیہ ہے یا خوارج، معتزلہ ہے یا روافض، مرجیہ ہے یا قدریہ، جبریہ ہے یا کوئی اور ہوائیہ، یہ اپنے غلط نظریات پر خوش ہے. یہ چترال سے اوپر ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں کفرستان. وہاں پر جو شخص پیدا ہو جاتا ہے بس وہ اصل گھی اور شہد جمع کرتا ہے، اصل گھی اور شہد. جب مر جاتا ہے تو اس کو درخت کے نیچے رکھ لیتے ہیں اور سب لوگ اس کے چاروں طرف پتہ نہیں اس کے اوپر گھی اور شہد ڈالتے ہیں یا لوگوں کو کھلاتے ہیں. اس علاقے میں جا کے او دور تک مکیا بن بن آ رہی ہے، درختوں کے نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں. چند دن پہلے کراچی کے کچھ نوجوان وزٹ کرنے گئے میڈیا والے، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت غلط طریقہ ہے. کہنا کوئی غلط طریقہ نہیں ہے، اپنے مردوں سے پیار ہے، ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے ان پر مٹی ڈالیں. ہم ان لوگوں کی طرح ہے کہ ان کو سڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہ قیامت برپا ہے بالکل. کل حزب بما لدیہم فرحون. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ. جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف, دعو ربهم منیبین الیہ, پکارتے ہیں رب کو مائل ہو کر اس کی طرف. ثم اذا ذاقهم منه رحمة. پھر جب وہ چکاتا ہے اپنے پاس سے نرمی. اذا فریق منهم بربهم یشرکون. ناگہاں ایک گروہ انہی میں سے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے. لیکفروا بما آتیناہم. تاکہ ناشکری کرے ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی. فتمتعوا, فائدہ اٹھاؤ. فسوف تعلمون, قریب جان لو گے. قدرت کے مختلف ادلہ ہیں. ام انزلنا علیہم سلطانا, کیا ہم نے اتاری ان مشرکوں پر دلیل. فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون. وہ بولتے ہیں ان کو جو یہ شرک کرتے ہیں. وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. اور جب چکا دے لوگوں کو رحمت وہ خوش ہو جاتے ہیں اس پر. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اور اگر پہنچے ان کو ناگواری بس سبب آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے. اذا هم یقنطون, ناگہاں امید توڑ بیٹھتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. دیکھتے نہیں بے شک اللہ کھولتا ہے روزی جن کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں نشانیاں ایمان والوں کے لیے. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. دیجیے رشتہ دار کو حق اور تنگ دستوں کو اور مسافروں کو. طلبہ بھی مسافرین میں شامل ہیں. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے چاہتے اللہ کی رضا. واولئک هم المفلحون, یہ لوگ کامیاب ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. اور وہ جو دیتے ہو تم سود کہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں مل کر. فلا یربو عند اللہ, وہ نہیں بڑھتا ہے اللہ کے ہاں. سود کا انجام صفر, سود خوروں کا انجام شرمندگی. سود خور اور سود چور, نام نہاد اسلامی بینکاری, پرلے درجے کا ڈکوسلا, مکر, لبس, خدا. 1% کا 100 ایسا بھی اسلام نہیں ہے. اس میں امکان نہیں ہے کہ اس میں اسلام آ جائے. بینک کا مسلمان ہو سکتا ہے. بینک کو اسلام سمجھنا جیسے بیت الخلا کو کوئی معاذ اللہ پاک جگہ کا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ گٹر لائن سے کوئی لائن لے آئے, اپنے گھر میں فریج کے پاس اس کی جگہ بنائے, خوبصورت گلاس رکھے اور اس کو اوپر لے کے آب زمزم یا آب شفا. یہ ہے اسلامی بینکاری. بنیاد اس کی گندی ہے, عالمی سودی منڈی ہے. بینک اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے رکھ کے ہم 6.5% دے رہے ہیں. 2.5% یہ ڈونروں کو دیتے, 4% خود لیتے. اسلامی بینکاری زندہ باد. شرم تم کو مگر نہیں آئی. چونکہ اس موضوع پر کاغذ بھی تقسیم ہو چکا ہے 400 فقہا کا, 40 کے نقد دستخط موجود ہے, اور نام نہاد اسلامی بینکاری نمبر بھی آ چکا ہے. آپ کی ہمت و غیرت کا تقاضا ہے کہ اس کو حاصل کرو اور اس کو سمجھو اور امت کو اس دھوکے دھڑاکے سے بچاؤ. اور وہ جو تم دیتے ہو سود کہ بڑھے وہ لوگوں کے مال میں مل کر, بس وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں. وما آتے تم من زکات. اور وہ جو تم دیتے ہو زکات, حالانکہ زکات تو کم ہو رہی ہے. تریدون وجہ اللہ, چاہتے ہو اللہ کی رضا. فاولئک هم المضعفون, یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو پھر روزی دیتا ہے تمہیں. ثم یمیتکم, پھر مارے گا تمہیں. ثم یحییکم, پھر زندہ کرے گا تمہیں. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. کیا ہے تمہارے معبودوں میں سے کوئی جو کر لے یہ کام کوئی بھی. سبحانہ, پاکی اللہ کے لیے. وتعالی, بلند و برتر ہے. اما یشرکون, ان چیزوں سے جو شریک ٹھہراتے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. مچ گیا فساد خشکی میں بھی اور تری میں بھی، بس سبب اس کے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے.
پہلے کہتے تھے کہ سرحد بچا ہوا ہے، اب وہ سب سے زیادہ لتڑ گیا. وزیرستان ایک محفوظ علاقہ ہے، یا ایک وزیرستانی ہے مجھے کہتا تھا میرے ساتھ چلو، سرزمین میں ایسا علاقہ نہیں جیسے وزیرستان ہے. آج دیکھو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو بغیر کسی وجہ کے نکالا جا رہا کہ نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، یہ پیسے لو، یہ پانی لو. بھائی ضرورت کیا ہے؟
لوگوں کو گھروں سے نکالنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟
اس کو آپ کامیاب طریقہ کہتے ہیں. لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور پتہ نہیں اور کتنے بے گھر ہو رہے ہیں. اور کیا یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ امن قائم ہو جائے گا؟ اگر اس طرح امن قائم ہوتا ہے تو یہ کام 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ 10 سال جو دیر کی گئی اس کا بھی جواب اللہ کیا دے رہا ہو.
تو واہ، ہم سرحد جاتے تھے تو وہ ہم سے پوچھتے تھے کراچی میں وقت گزرتا ہے، گزارا ہوتا ہے، اب سرحد والے سب سے زیادہ آگ میں جل رہے ہیں. پنجاب میں بھی مختلف تنظیمیں پیدا ہو گئی اور آئے دن کوئی غیر ملکی شہری کوئی بھی فساد برپا کر دیتا ہے. زہرن فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور سندھ میں اور کوئی کام نہیں تھا، انہوں نے گزشتہ زمانوں کے کفار کی یاد میں ڈول ڈپکڑے بجانے شروع کر دیے، اور موسیقی اور ڈول ڈپکڑے اور وہ تمام چیزوں کو زندہ کرنا شروع کیا. شرم تم کو مگر نہیں آئی. مچ گیا فساد خشکیوں اور تری میں، بسبب اس کے کہ لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے. تفسیر البحر المحیط میں ہے، بما کسبت ایدی الناس بسبب معاصیہم و ذنوبہم. یہ کیسا ہوا؟ جس سرزمین پر شرع حدود نافذ نہ ہو وہاں پر فساد ہوگا، خون خراب ہوگا. حدود تو حد سے ہے، حد تو اعتدال کو کہتے ہیں. زانی سنسار کرو شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ کوڑے مارو، چور کا ہاتھ کاٹو، قذاف کو کوڑے لگاؤ، معاشرے کو بدکاری اور بدچلنی سے پاک کر لو. حدود نافذ نہ کرنا زانی اور قتال کو، صفاق کو، جرائم پیشاؤں کو فری ہینڈ دینا ہے، فری ہینڈ دینا ہے، انہیں کھلا بازو دینا ہے. لا الہ الا اللہ. جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے آسمان سے اور امام مہدی اس وقت کے امام ہوں گے تو زمین سے کہا جائے گا برکات نکالو، ایک انار پیدا ہوگا اور اس سے کئی شہر سیراب ہوں گے، ایک درخت کے چاؤ میں کئی قبیلے بیٹھ سکیں گے، ایک بکری اور مینڈی کے دودھ سے پورا شہر سیراب ہوگا. وہذا ببرکت تنفیذ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شریع محمدی کی برکات ہوگی. اللہ اکبر. صحیحین میں ہے، ان الفاجر اذا مات یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب.
بدچلن جب مر جائے اللہ کے بندوں کو، شہروں کو، حیوان و انسان کو اس سے آرام مل جاتا ہے.
لِيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ چکا دے ان کو بعض وہ چیزیں جو یہ کر چکے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹ آئے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، آ فرمائیے چلو ملکوں میں، فَانْظُرُوا دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، کیسے رہا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے. کان اکثرهم مشرکین، اکثر ان کے مشرک ہیں. فاقم وجهک للدین القیم، بس قائم کر لو اپنا چہرہ دین قیم کے لیے. من قبل ایاتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن. لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، بس پائی نہیں ہوگی اس کے اللہ کے ہاں، اور اس دن یہ علیحدہ علیحدہ کیے جائیں گے. بے نمازی علیحدہ، زکات چور علیحدہ، زکات خور علیحدہ. من کفر فعلیہ کفرہ، جو کوئی کفر کرے گا اس پر کفر پڑے گا. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جو عمل کرے گا نیک بس اپنے لیے تیاری کرے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ بدلے دے ایمان اور نیک عمل والوں کو اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتے کافروں کو. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبریوں کے لیے. ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے، تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہو رہی تھی. یہ اللہ کی رحمت برس رہی، خدا تعالیٰ پورے ملک اور شہر پر رحمت نازل فرمائے، قہر و عذاب واپس اٹھا لے. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بیچتا ہے ہوائیں مبشرات خوشخبری کے طور پر. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور چکا دے تم کو اپنی رحمت. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلتی رہے کشتی اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ ڈھونڈو اس کا فضل. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر کرنا چاہیے. وَمِنْ آيَاتِهِ وَلِيُذِيقَكُمْ وَلِتَجْرِيَ وَلِتَبْتَغُوا وَلَعَلَّكُمْ. پوری آیت واوی ہے، واو سے بھری ہوئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ، اور ہم نے بھیجا آپ سے پہلے پیغمبر قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، بس آ گئے وہ معجزات لے کر. فانتقمنا من الذین اجرموا، بس ہم نے بدلہ دیا جرائم پیشہ سے. وکان حقنا علینا نصر المومنین، اور حق تھا ہم پر مدد کرنا ایمان والوں کا. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو بیچتا ہے ہوائیں. فتصیر صحابا، بس وہ چیر دیتی ہے بادلوں کو. فیبسطوا فی السماء، بس پھیلا دیتی ہے آسمان میں. کیف ایشا، جیسے اللہ چاہے. ہوائیں آ جاتی ہے بادلوں کو، چترال، گلگت، کوہستان، کشمیر، کراچی میں بادل بنتے ہیں، برسنے کی اجازت نہیں ہے. چراغ تلے اندھیرا، سوئی جس جگہ سے سوئی گیس نکلی ہے، سنا ہے آج تک وہاں کے لوگوں کو سوئی گیس نہیں دی گئی. توبہ، قدرت الہی کی دلیل دیکھو. کراچی اصل میں خشکی کا شہر ہے، اگر یہاں بارش ہو جائے جیسے سرحد میں اور پنجاب میں، تو یہ پورا شہر ڈوب جائے گا، سمندر امڑ آئے گا اس پر. خاص حکمتوں سے اللہ نے اس کو آباد رکھا ہے. اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، جو چیرتی ہے بادلوں کو، پس پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں جیسے چاہے. وہ ہے جو الوہ کے سفان، اور کر دیتا ہے اس کو تہ در تہ. بارش جب برستی ہے نا، اس وقت بادل بڑا ہونے لگتا ہے، موٹا، جیسے حمل کی حالت میں حاملہ مضبوط نظر آتی ہے. اسی طرح یہ بادل بھی باقاعدہ پانی کے بوجھ سے حمل ہو جاتا ہے. حاملات کا صیغہ ان کے لیے ہے. فتر الودق یخرج من خلالہ، آپ دیکھیں گے موٹی موٹی بارش جو نکلتی ہے اس کے بیچ سے. فإذا أصاب به من يشاء من عباده، اور جب پہنچا دیتا ہے جس کو چاہے بندوں میں سے. إذا هم يستبشرون، ناگہاں یہ خوش و خرم ہوتے ہیں. بھائی بارش جس طرح زمین پر آئے آدمی خوش ہو جاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ تھے اس سے پہلے کہ بارش ہو جاتی نا امید. مبلس ابلس یبلس، مانا امید توڑنا. ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں. وہ نا امید ہو شیطان دے، اور شیطان زکا بے ایمان دے. فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھ لیجئے خدا کی رحمتوں کی نشانیوں کو. کیف یحیی اللہ، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے آپ بات فرماتے ہیں ملکوں کو ان کے بنجر ہونے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتا، یہی اللہ اٹھانے والا ہے مردوں کو.
اگر مردی زمین سرسبز ہو سکتی ہے، اگر چٹیل زمین آباد ہو سکتی ہے، اگر بے توہم بے وجہ فصلیں اور اناج اگ سکتے ہیں، تو خدا کے اعلان اور وعدے وعید کے مطابق قرب قیامت میں انسانوں کا زمین سے آنا اور میدان حشر برپا ہونا یقیناً ہوگا. وہ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اور وہ اللہ سب چیزوں پہ قادر ہے. وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِیحًا، اور اگر ہم بھیج دے ہوا. یہ قاعدہ یاد رکھو کہ ریح مفرد جب استعمال ہوئی تو عذاب کے لیے، اور ریح جمع ریاح جب آئے تو راحت اور تسلی کے لیے، بشارت کے لیے. اللہ اکبر. اور اگر ہم بھیج دے ہوا، طوفان تیز ہو، تو چند دنوں سے یہاں ہوا چل رہی ہے، حیدرآباد میں اموات ہو گئی، کئی جگہوں پہ عمارات اڑ گئی، آپ کو تو پتہ نہیں چلتا اللہ کی رحمتوں میں. ہمارے ایک ساتھی ہماری زمینوں پر گیا تھا، اس نے کہا وہاں میری آنکھوں کے سامنے درخت چھر رہے تھے، ایسی تیز و تند ہوا ہے. ایک زمانے میں یہاں مسجد پر گنبد لگا ہوا تھا، ریک زین کا بنا ہوا تھا بہت خاص، ایسی ہوا و طوفان آیا کہ وہ ریک زین چار نمبر سے آگے سنجی گوٹ سے اٹھایا گیا، اڑ گیا بالکل. اور اگر ہم بھیج دیں ہوا، پس دیکھ لے اس کو، فرعون ہو پس دیکھ لے اس کو، مسفرن کہ فصلیں پیلی پڑ گئی، لزلوا من بعد یکفرون، ہوں گے اس کے بعد بھی ناشکری کرنے والے. اللہ، فإنک لا تسمع الموتى، بس بے شک آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو. یہ ہر جگہ آتا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، یہ کئی قرآن میں نہیں کہ مردے نہیں سنتے. ولا تسمع صم الدعاء، اور نہ سنا سکتے بہرے کو آواز، اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگے. بھئی ویسے بھی بہرا ہے، پیٹ بھی پھیر رہا ہے، ویسے بھی کافر ہے اور بات سننا بھی نہیں چاہتا. وما انت بهادی العمی عن ضلالتهم، نہ آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں اندھے کو ان کی گمراہیوں سے، شرک اور کفر کے اندھے اندھیرے میں جو پڑا ہے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ایمان رکھتے ہو میری آیات پر. فہم مسلمون، پس وہ اسلام لانے والے ہو. آیت کا مطلب یہ ہے کہ سنتے سب ہے لیکن کفار مانتے نہیں اور مسلمان عمل کرتے ہیں. فہم مسلمون، اگر خدا نخواستہ کفار سنتے بھی نہیں ہیں تو پھر وہ مکلف نہیں رہیں گے، تکلیف مالا اطاق ناجائز ہے. تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ لکھا ہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ بِزِيَارَةِ الْحَيِّ لَهُ، مردے کو پتہ چلتا ہے کون زیارت کرنے آیا. وَيَسْتَبْشِرُ، فروى ابن ابي الدنيا عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من رجل يزور قبر اخيه ويجلس عنده الا استانس به ورد عليه حتى يقوم. وروي عن ابي هريره، اذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. وقد شرع السلام على الموتى والسلام على من لم يشعر ولا يعلم محال. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا السلام والخطاب والنداء
لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد. تفسير ابن كثير جلد 3 صفحة 69. ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے خاص، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن کثیر دونوں بماء ابن قیم کے سماع الموتا کے قائل ہیں. محدثین میں سے کوئی منکر نہیں ہے، بعض مفسرین انکار کرتے ہیں. ان کا انکار حیران کن ہے ایسے، کیونکہ سماع الموتا کے انکار سے انکار حدیث کا اندیشہ ہے کہ جس حدیث میں سمع الاموات ہے یہ اس کو مانیں گے نہیں. بہرحال اس میں توغل کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس جن احادیث میں ہے کہ سنتے ہیں وہاں سنتے ہیں. دیوبند کے اکثر علماء حیات اور سما کے قائل ہیں. مولانا احمد قاسم نانوتوی نے آب حیات لکھی ہے انبیاء کی حیات پر، شیخ الہند نے جہد المقل لکھی ہے، شیخ الاسلام نے الشہاب الثاقب لکھا ہے، حکیم الامت نے الوسیلہ فی الوسیلہ اور دیگر کتب بھری پڑی ہے. اور شان ورشا تو صرف قائل نہیں ہے بلکہ مجیب ہے، مدافع ہے. منکرین اور مانعین کو سخت لتاڑتے ہیں. بس آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو، اور نہ سنا سکتے ہیں بہرے کو آواز جبکہ وہ پیٹ پھیرے. آپ نہیں دے سکتے ہدایت اندھڑے کو، نہیں سنا سکتے مگر جو ایمان رکھے آیات پر اور وہ ہو بھی مسلمان. سماع الموتا کلام الخلق قاطبتن قد صحت لنا الآثار فی الکتب و آیت النفی. سماع الموتا وآیت النفی معناها سماع ہدا لا يسمعون اے لا يسغون للأدب. شان ورشا صاحب کہتے ہیں ان ذخیرۃ الحدیث تدل على ان الموتى يسمعون. کبھی کہتے ہیں والاحادیث فی سمع الاموات تبلغ مبلغ التواتر. کبھی کہتے ہیں لم يذهب احد من ائمتنا الى انکارها. وقد صنف فيه علي القاري رسالة مخطوطة غير مطبوعة. تفصیلات کے لیے محقق الاثر کی تسکین الصدور سماع الموتا الشہاب المبین. اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزوری سے. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر بنایا اس کمزوری سے طاقتور. پیدا ہو کے ایسے ہی بیکار اتنا سا گوشت کا لوتڑا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا. پھر اس طاقت کے بعد پھر بڑھاپا آئے ہے کمزوری. وشیبا اور بڑھاپا. یخلق ما یشاء پیدا فرماتے جو چاہے. وہو العلیم القدیر وہ علم و قدرت والا اللہ ہے.
بڑھاپے کے بعد تو کچھ نہیں بس پھر خبر ہے.
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے جرائم پیشہ لوگ. مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ. نہیں رہے دنیا میں مگر ایک لمحہ. کذالک کانوا یوفکون. اس طرح یہ جھوٹ گڑتے رہیں گے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان. کہیں گے وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا. لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث. یقیناً تم ٹھہرے تھے اللہ کے قانون میں قیامت تک. فہذا یوم البعث. یہ قیامت آئی گئی. ولکنکم کنتم لا تعلمون. لیکن تم جانتے نہیں. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم پس اس دن کام نہیں آئے گی ظالموں کو ان کے بہانے، وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو منایا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم بیان کر چکے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح مثال، کبھی زمین کی، کبھی آسمان کی، کبھی پہاڑ کی، کبھی ہوا کی، کبھی جن کی، کبھی انس کی، کبھی زندے کی، کبھی مردے کی، کبھی معذبین کی، کبھی صالحین صالحین کی. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر آپ دکھا دیں ان کو معجزہ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے کافر لوگ، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، نہیں ہے تم مگر باطل پر چلنے والے. كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یوں مہر لگاتے اللہ دلوں پر ان لوگوں کے جو جانتے نہیں. فَاصْبِرْ، جم کے رہے، یعنی اپنا کام جاری رکھے. فَاصْبِرْ، جم کے رہے، درس جاری رکھے. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ پکا ہے. فلا يستخفنك الذين لا يوقنون، آپ کو کمزور نہ کرے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. بے یقین اور بد یقین سے کہیں آپ میں کمزوری نہ آئے. سورہ لقمان مکی ہے، صرف 34 آیات ہے، چھوٹے چھوٹے چار رکوع ہے. اللہ سورۃ الصافات کے بعد نازل ہے، نزول میں 57 ہے، موجودہ ترتیب میں 31 ہے، گزشتہ سورتوں کا تکملہ و تتمہ. چنانچہ قرآن کی صداقت اور پیغمبرانہ اعجاز، مسئلہ التوحید مفصل و مدلل، اور حضرت لقمان وقت کا بیان اس سلسلے میں، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کا وقوع یقین کے ساتھ اجمالاً و تفصیلاً بیان. سورت ما قبل کے ساتھ کئی وجوہ سے مربوط ہے. صبر کرے، لقمان کیسے صابر تھے. صبر کرے، پروگرام جاری رکھے، آپ کے پاس وہی ہے، خدائی مدد و نصرت ہے، آپ کیوں پیچھے ہوں گے. جس طرح اللہ نے مسلمانوں کو بدر کے میدان میں فتوحات دی اور ان کو روم کے فتحیاب ہونے کی خوشخبریاں سنائی، اس طرح اللہ اور خوشخبریاں عطا فرمائے گا. آگے احزاب کی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادها، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت کی، اشارہ ہے کہ دلائل عقلی زیادہ ہے. ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت اور پیغام مسرت ہے احسنیوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے نماز اور دیتے زکات اور آخرت کا یقین کرتے ہیں. سورۃ روم میں کہا تھا کہ یہ نہیں یقین رکھتے، اور اس میں یقین والوں کا فضل اور بیان ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں رب کے ہاں. سورہ بقرہ سے ملا دیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ واقعی کامیاب ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اختیار کرتے بےہودہ باتیں. یہ مشرکین گئے تھے فارس، نظر ابن حارث گیا تھا، وہاں سے اسفندیار رستم کے قصے لے آیا، اور لوگوں سے کہتا محمد کے قرآن سے یہ قصے بہتر ہے. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اختیار کرتے بےہودہ باتیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کے بہکا دے لوگوں کو راستے سے، بغیر علم بغیر سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ سمجھتے دین اسلام کو ہنسی مذاق. اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا رسوا کل. و بہت لوگ قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں درس کا مقابلہ، ان کمکلوں کو پتہ نہیں اس کا مقابلہ مخلوق کہاں کر سکتی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، مڑ جاتا ہے تکبر کر کے، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کبھی سنا نہیں، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے ان کے کانوں میں کانک ہے، لگ گگن کی چی بجھی. فبشرہ بعذاب علیم، بتا دو ان کو دردناک عذاب. یہ تو مانعین ہوئے موافقین. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لہم جنت النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے، خالدین فی، ہمیشہ اس میں رہے، وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ کا پکا ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والے ہیں. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، پیدا فرمایا آسمانوں کو بغیر ستون کے جن کو دیکھو. ابن عباس کہتے ہیں ستون ہے نظر نہیں آتے. وعلقا فی الارض رواسی ان تمید بکم، ڈالے ہیں زمین میں پہاڑ کے ہلے نہیں تم پر. وبث فیا من کل دابا، اور پھیلا دیے زمین میں ہر طرح چرن پرند درند زیروح. وانزلنا من السماء ماء، اور اتارتے ہم آسمان سے پانی. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، بس اگاتے اس سے ہر طرح اناج بارو نق. ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ نے پیدا کیا. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، دکھا دو کیا پیدا کیا اس کے سواؤں نے. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کلی گمراہی میں ہیں. جو اللہ کے ساتھ اور شریک مانتے ہیں، جو آستانوں پر سر رکھتے ہیں، جو درگاہوں کو پکارتے ہیں، وہ ضلال مبین میں. صرف نبوت نہیں، عقل و حکمت کے بھی خلاف ہے شرک کرنا. عقل و دانش بھی تقاضا کرتی ہے کہ لوگ موحد ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے دی تھی حضرت لقمان کو حکمت و دانش. لقمان ابن باوراہ، یہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے. اللہ، 1000 سال اس کی عمر تھی، اور بہترین مفتی تھے. جب داؤد علیہ السلام آئے تو کہنے لگے بس پانی آ گیا، تیمم کی ضرورت ختم. آپ آمد، تیمم برخاست. درست بات یہ ہے کہ یہ عقل و دانش کا ایک حکیم و طبیب ہے. وذوالقرنین لم یعرف نبیا کذل لقمان فاحذر انجدالی. ذوالقرنین اور لقمان پیغمبر نہیں ہے، ان میں فضول باتیں نہ پیدا کرو. وَذُلْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا كَذَلْ لُقْمَانُ فَخْذَرْ أَنْجِدَالِي. تفسیر مذری میں ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو نبوت پیش کی، انہوں نے معذرت کی کہ بہت مشکل کام ہے، حکمت دے دو، کئی دکان میں بیٹھے رہیں گے، بیماری آئیں گے، ہم نہ ماریں تو وہ نہیں مار سکیں گے. پھر جنگل نکلتے تھے، پودے، پتے، درخت، ان کے بیج، ان کے پھل، ان کے پھول، ان کے حالات بتاتے تھے، فنا مرض کی دوا ہو، حضرت لکھتے تھے، نسخہ لقمانی تیار ہو گئے. کہتے بہت زیادہ کالے تھے رنگ کے، آدمی ان کی عقل کا عاشق ہو جاتا، لیکن چہرہ دیکھ کے ڈر جاتا تھا. کہتے دنیا میں 3 کالے ہیں اور کوئی کال ہے ہی نہیں، ایک لقمان اور عمر کا غلام مجی اور بلال، باقی جتنے سب گورے ہیں، سعید قادری بھی گوروں میں شامل ہے. کسی زمانے میں غلام تھے، آقا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت ذی‌عقل ہے، ان کو کہا کوئی چٹپٹی لذیذ سالن بنا لو، چٹپٹی مزیدار. اس نے بکرے کی زبان پکا لی، اور بڑی اچھی پکتی ہے، بڑا مزہ آیا. مالک کہتا تھا واہ واہ کیا چیز ہے، کا بکرے کی زبان ہے. ہفتہ دس دن بعد مالک نے کہا کوئی بیکار چیز پکا لو، فضول سا سالن بناؤ. اس نے پھر بکرے کی زبان بنائی، مرچ مسالہ نہیں ڈالا، ایسے اکڑو بکڑو گیا. مالک نے کہا یہ کیا ہے، کہ یہ بکرے کی زبان ہے، کہ وہ بھی زبان یہ بھی زبان، کا جی یہ زبان بادشاہت دلاتی ہے اور یہ زبان تخت دار پہ پہنچاتی ہے. ہم کلا دا ہم بلا دا پلا جبا اوخا غد چ کبھی خوگی خبر ہے. اور یقیناً ہم دے چکے ہیں لقمان کو حکمت و دانائی. انشکر للہ، کہ شکر کرے اللہ کا. ومن یشکر، جو شکر کرے. فانما یشکر لنفسہ، بس وہ شکر کرے گا اپنے لیے. ومن کفر، جو کفر کرے. فان اللہ غنی حمید، بس اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے. وإذ قال لقمان لابنه، جب فرمائے لقمان نے بیٹے سے، بیٹے کا نام تھا ساران، ساران سا سے. وهو يعظه، وہ نصیحت کر رہے تھے، بیٹے کو سمجھانا بہت ضروری ہے ورنہ اجنبی ہو جائے. یا بنیا، اے زما بچھڑیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے زما خوگ بچیا. ہاں ہاں، صیغہ تصغیر برائے شفقت و عطوفت ہے. نصیحت کرتے وقت خیرخواہی ہونا چاہیے، ہر وقت غصے میں نہیں ہونا چاہیے، کبھی نرم رہو. اس کی طرف اشارہ کیا اس صیغہ میں، بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، فرمائے اے زما بچھڑیا، اے زما خوگ بچیا، اے زما دزڑے ٹکڑے، اے زما دزڑا آراما. بیٹا ہی بیٹا ہے، سب کچھ اسی سے وابستہ ہوتا ہے. نعم الالہ علی العباد کثیرت، نعم الالہ علی العباد کثیرت، واجلہن نجبۃ الاولاد. سبحان اللہ، بہترین نعمت پر اولاد، صالح نیک. بے عمل ازوے چی مڑ شی پلار تی خلاص شی، لکا غاخ چی قوتو دا درد خلاص شی. توبہ، دا غنخ دا قیامت ندی نور سدی، چی دا پلار وینا پزوی تاثیر نکا. ہس چارے لنا سے ہسر گندی گی، چل شرم اس غل او کا سر نکال. کہتے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ باپ کے کہنے سے بیٹا سیدھا نہیں ہو رہا، اور ناصح سے ایسی حرکتیں صادر ہو رہی ہیں کہ شرم کے مارے بچلن لوگ بھی نہیں کریں گے. جب فرمائے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ. ان شرک لظلم عظیم، بے شرک شرک بہت بڑا ظلم ہے. ووسوسنا الانسان بوالدیہ، ہم نے تاکید کی انسان کو ماں باپ سے احسان کرنے کا. حملت ہو امو ہو، اٹھایا اس کو امی نے. واہن نلا واہن، تکلیف در تکلیف آئے ہے. پہلے حمل کی تکلیف، پھر زچگی کی تکلیف، پھر اٹھانے پھرانے کی تکلیف. حملت ہو ایک، وہنن دو، علا وہنن تین. تو تین حق ماں کے ہیں، ایک باپ کا ہے. لیکن عظمت میں باپ مقدم ہے، شفقت میں ماں مقدم ہے. بیٹا باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، ماں کی طرف منسوب نہیں ہوتا. حلالی اولاد تو باپ کی ہوتی ہے. انگریز فیصلہ کرتا ہے کہ بیٹا ماں کا ہے، نو دس سال حق کے خزانت تو اسلام مان رہا ہے، ہمیشہ کے لیے ماں کا نہیں ہوگا. وعلی المولود لہو، بچہ باپ کا ہے. وفصالہ فی عامین، اور اس کو دودھ سے چھڑانا ہے 2 سال بعد یعنی 2.5 سال. انشکر لی ولی والدی کہ شکر کرو میرا اور ماں باپ کا. الی المصیر اور میری طرف تجھے واپس لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر اب ماں باپ تجھ پہ کوشش کرے اللہ ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم کہ آپ شریک ٹھہرائے میرے ساتھ جس کا آپ کو علم نہیں فلا تطعہما مت مانے وصاحبہما فی الدنیا معروفا لیکن ان کے ساتھ گزرانے زندگی کرے دنیا میں دستور کے مطابق. واتبع سبیل من اناب الی چلیے راستے پر ان لوگ کے جو ہماری طرف آ رہے ہیں. ثم الی مرجعکم پھر میری طرف پلٹو گے. فانبئکم بما کنتم تعملون بس بتا دوں گا تم کو جو تم اعمال کرتے تھے. یا بنیا اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبت من خردل اگر ہو کسی کی نیکی رائی کے دانے کے برابر فتکن فی صخرت پھر وہ پتھر کے نیچے ہو او فی السماوات یا آسمانوں میں او فی الارض یا زمین میں یات بہ اللہ اس کو بھی لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر اللہ باریک بین ہے. یا بنیا اے زما بچڑیا یا بنیا اے زما خوگ بچیا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے اقیم الصلاۃ پابندی سے پڑھو نماز وامر بالمعروف اور کہتے رہو اچھے کاموں کا وانہا عن المنکر روکتے رہو برائیوں سے واصبر صبر کرو علی ما اصابک ان تکلیفوں پر جو تجھے پہنچتی ہے. ذالک من عزم الامور یہ بہت سنجیدہ کاموں میں سے. ولا تصغر خدك للناس نہ پھلائے گال لوگوں کے لیے. متکبر آدمیوں کا منہ سوجا ہوا نظر آتا ہے نہ ننگی پڑتی دلی یہ کیا ضرورت ہے آرام سے رہو خوش خوش. مت سجاؤ اپنا گال لوگوں کے لیے ان لوگوں سے حسن سلوک کرو. حسن سلوک یہ نہیں کہ لوگ آئے مجھ سے ہاتھ ملائے. حسن سلوک یہ کہ 4 گھنٹے درس دو 5 نمازیں پڑھاؤ ہر نماز میں وقت سے. حسن سلوک کافی ہے. ابھی آ رہے ہیں مسافیہ کر رہے ہیں مسافیہ کے لیے بابا مسافیہ میرے ساتھ نہیں کرو کہیں اور چلے جاؤ میرے پاس تمہارے مسافیہ کے لیے کوئی وقت نہیں. میں ایک آدمی بیمار نہ جوڑا تس بزرگوں نے خلق دے بچا چاہ سر مسافیہ کو بلکار بنی بتا تو لائن کے ولاڑے میں کہتا ہوں اگر نبی کے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو وہ آتے اور لوگوں کو کہتے اے لوگوں فضول کام مسافر چھوڑو انسانیت کے کاموں میں لگ جا رہا ہوں. بس جیسی وہ قطار بطیر سی بے ابل رہ جی مردان دراغلی ہو ہاں ماشاء اللہ پخیر ہے نہ ایسے پیزے کا رشی فلان کہہ رہا دروں کو گڑی دوں گا سوابین راگلی سوابین اور تش غل اور تش درو اکو بکو سندر بکو دس لکھے ہو سر بس چک تو تالے میں راگل دے رہا تم تو سب کام کبیلا ہے اس اور ٹول درو ہوئے نہ جہان درو. ولا تو سائر حد کل الناس مت سجاؤ گال لوگوں کے لیے. ولا تمشی فی الارض مرحا اور نہ چلو زمین میں اکڑ کر. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے کسی بھی ہیلگر اور شیخیاں بگارنے والے کو. وقصد فی مشی کا اعتدال رکھو چلنے میں نہ بہت دوڑو جیسے لوگ سمجھے کہ پاگل ہے اور نہ ایسا چلو کہ لوگ عیادت کرنے آئے. اعتدال سے چلو. واغضض من صوتک کم کر دے اپنی آواز بہت زیادہ آواز نکالنے کی کہ ان انکر الاصوات بے شک بدترین آوازوں میں آواز لصوت الحمیر، وہ گدے کی آواز ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، بے کنٹرول آواز نکلتی ہے. یہ ہمارے قاری صاحب ایک غریب لاؤڈ سپیکر سے تنگ رہتا ہے، اللہ کی شان ہے 30-35 سال اسی اذان خانے میں ہو گئے، عمر دے تیر شو پدریاب کیا نہ پیجنے کب، اور تش شمل شار بھی اور سدی پدی کے دے مطلب، لاؤڈ سپیکر کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، اچانک چیخ پکار شروع ہو جاتا ہے، اچانک ہنگامہ بات، اب میں بھی تھک گیا، جو کرے کرے. سلویخ کالا دباب دے میں حرام میں مرما نیشو سڑا شمست، بہترین صلاحیتوں کا ہے، چیمپئن حافظ ہے، تقوادار پارسا ہے، نہایت متی و فرمان بردار ہے. یہ لاؤڈ سپیکر پر کوئی جن مسلط ہے وہ قاری محی الدین کو تنگ کرتا. اب یہ لاؤڈ سپیکر سے واسطہ ہے 75 ملکوں کا، ذرا سا آواز کم زیادہ ہو جائے وہاں سے ٹھہرے ہو جائے تھے، یار جی ہم 200 آدمی بیٹھے ہیں در سن رہے، آواز بند ہو یا خدا یا پاک. ہم قاری صاحب سے کبھی کبھی شکوہ کرتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی اس خیر میں برابر شریک ہے بلکہ وہ زیادہ ہے. تو چلنے میں اعتدال، بولنے میں اعتدال، آواز نکالنے میں اعتدال. یہ ایک خطیب تھا اہلیان بدعت کا، عجیب عجیب آواز نکالتا تھا، ذرا اس کی نقل بھی میرا جائز نہیں ہے، پہلے میں کرتا تھا، میں نے کتاب میں دیکھا کہ اس طرح نقل بھی جائز نہیں، لا الہ الا اللہ، اب نہیں کرتا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، الم تروا، وہ دیکھتے نہیں ہو، بے شک اللہ نے کام میں لگایا تمہارے لیے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے، اللہ نے سب کام میں لگایا، سب انسان کے لیے. ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکار، ہم از بہرے، یہ سارے آپ کے کام کے لیے ہے، اور شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بولی، ہم از بہر تو سرگشت و فرمان بردار. یہ اللہ نے تیرے کام میں لگائے ہوا، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتا و باطنا، اور پوری فرماتے تم پر نعمت ظاہری باطنی، ظاہری نظر آ رہا ہے، باطنی روح خوش ہو رہی ہے، عقیدے پختہ ہو رہا ہے، علم راسخ ہو رہا ہے، مستقبل انشاءاللہ درخشاں ہوں گا، اجر و ثواب ملے گا. قرآن ظاہراً باطنن ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ظاہر قرآن ہے جسے روافض کہتے ہیں. حسلہم اللہ ولعنہم اللہ وقطع اللہ دوابرہم من العالم. یہ اسباب صوفیہ متصوفہ کذابین کہتے ہیں، جو گیان، یہ تو ظاہر قرآن ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں، توبہ، ظاہر ہو رہے اور باطن ہو رہے، زندیق و ملحد ہے، یہ اکفر اور کفار ہے جو قرآن کو ظاہراً کہتا ہے. قرآن کا ظاہر باطن دونوں ایک ہے، جو ظاہر ہے وہ باطن ہے، جو باطن ہے وہ ظاہر ہے، یاد رکھنا. ایسے ایسے شیاطین دنیا میں موجود ہیں، اس لیے اورنگزیب عالمگیر پیروں کو مطلق نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ جوگیان ہے، قرآن و سنت ہے، ہندو یاتری سکھ پیارے وہ گیتا اور گرنتھ سے کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے جوگ کرتے ہیں، جوگ غلط بیانیاں. اور پورا کی تم پر نعمتیں، ظاہرتاں و باطناں، ظاہران باطناں، یہ نہیں ہے کہ یہ مدرسے میں تو جی ظاہری دین، باطنی پھر تمہارے پاس ہے، وہ گرنتھ سے نکالو گے، یہ کلمہ کفر ہے، جو اس کا معتقد ہو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. فتاوی بزازیہ. یہ ہو سکتا ہے کہ ظواہر میں بھی کچھ فوائد ہو، بواطن میں بھی کچھ علوم ہو، لیکن دونوں کا حاصل ایک نکلے گا. دشمنان خدا اور رسول کو جب کہتے ہیں کہ صحابہ کی تو منقبت قرآن نے کی، اولئک هم المؤمنون حقا، کہتے ہیں ظاہر قرآن. لهم مغفرۃ ورزق کریم، رضی اللہ عنہ، ظاہر، لا حول ولا قوۃ الا بالله. حکیم الامت کا ایک واضح الظاہر اور ایک واضح الباطن. علماء کہتے ہیں الظاہر بہت قیمتی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. پیغمبر کہتے ہیں امرت بالظواہر، مجھے تاکید کی گئی ظاہر پر چلنے کی. واللہ یتولی السرائر، بواطن خدا کے اختیار میں ہے، وہ خود ٹھیک کرے اسے. تو پیغمبر بھی ظاہر کے قائل ہے الحمدللہ. انی امرت بالظواہر واللہ یتولی السرائر. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدا ولا کتاب منیر. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت، بغیر روشن کتاب کے. یہ باتیں کرنا، یہ ظاہر ہے، یہ باتیں ہیں، یہ بغیر علم، بغیر ہدایت، بغیر کتاب منیر کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو ان چیزوں کی جو اللہ نے اتاری. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں جس پر پایا ہم نے بڑوں کو. یہ اپنے بڑوں کے حوالے دیتے ہیں، ہمارے بڑوں نے میلاد منایا، ہمارے بڑے جشن معراج کرتے تھے. تم بڑے کس کو کہتے ہو؟ امام ابو حنیفہ بڑے نہیں ہیں، اس سے دکھا دو گے؟ کنز، قدوری، ہدایہ، شامی، ان میں دکھا دو، یہ بڑے بڑوں کی کتاب ہے، یہ چھوٹے لوگ ہیں. ٹیسٹ پیپر اور جنتری والوں کو بڑے کہتے ہو، انگریز کے زر خریدوں کو بڑے سمجھتے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان سے اتباع کرو اس وحی کی جو اللہ نے اتاری. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں جس پر پایا ہم نے اپنے بڑوں کو. اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ شیطان دعوت دیتا ہے ان کو جلانے والے عذاب کی طرف. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو سپرد کرے اپنے آپ کو اللہ کے، وہ محسن، وہ ہو بھی احسنی. خدا کے سپرد ہو، خدا کے حوالے ہو، حوالت با خدا کر دے مرفتے. محسن بمانے موحد کے، محسن بمانے مخلص کے. محسن الاحسان ان تعبد ربک کانک ترا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور احسنیوں میں یہ تینوں باتیں جمع ہیں، اعلی درجے کے موحد، اعلی درجے کا اخلاص سے آراستہ، اور ہمیشہ عبادات اور طاعات سنت کے مطابق کرنے کے در پہ. وہ محسن. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، پس اسی نے مضبوط پکڑا، مضبوط کڑے کو، جو اللہ کے سپرد ہو جائے. اس نے ایک ایسے کڑے کو پکڑا، آیت الکرسی میں لن فساب لہا، وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف واپسی ہے تمام کاموں کی، یعنی سارے کاموں کا نتیجہ اللہ کے اختیار میں. وَمَنْ كَفَرَ، جو کوئی کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، نہ غمگین کرے آپ کو اس کا کفر. الینا مرجعہم، ہماری طرف پلٹیں گے. فننبئہم بما عملوا، پس خبر دیں گے ان کو ان کے اعمال کی. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتے سینوں کے راز. نمتعہم قلیلا، فائدہ دیں گے ان کو تھوڑا. ثم نسترہم الی عذاب غلیظ، پھر پریشان کر دیں گے ان کو سخت عذاب میں ڈال کر. دنیا کی زندگی چند روزہ فائدہ اٹھائے اور ایمان تو لائے نہیں تو بڑے عذاب میں شکار ہوں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ سوال کریں ان سے کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، یہ کہیں گے اللہ ہی نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرمائیں اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ غنی اور خوبیوں والے ہیں. کتنے خوبیوں والے ہیں، ذرا دیکھو خوبیاں. ولو انما في الارض من شجره الاقلام، اگر بن جائے زمین کے سارے درخت کے قلم،
جتنے جنگلات درخت دنیا میں ہیں ان سب کے قلم تراشے جائیں،
والبحر يمده، اور سمندر سیاہی بنے، من بعده سبعۃ ابحر،
اور سات سمندر اور بھی سیاہی بنے،
ما نفدت کلمات اللہ، ختم نہیں ہوں گے اللہ کی تعریف کے کلمے، دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہی، ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہاری پیدائش اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر جیسے ایک انسان کو زندہ کرنا ہو اتنا آسان ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، آپ دیکھتے نہیں اللہ داخل کرتے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، کام میں لگاتے سورج اور چاند، کل یجری الى اجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک، وان اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. ذلک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، وان ما يدعون من دونه الباطل، اور جن کو یہ پکارتے اللہ کے سوا وہ نکمے ہیں.
اس پہ اشکال ہے کہ پکارے تو عیسیٰ گئے ہیں، عزیر گئے ہیں، ملائک گئے. جواب، ما یدعون سے مراد وہ نہیں، یہ دعوت غیر اللہ کی، یہ پکار باطل ہے، یہ رسم اور تناظر باطل ہے، یہ نظریات جھوٹے اور کذب ہیں.
روح المانی، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ بزرگ و برتر ہے.
ایک تفسیر اور بھی علماء دین نے کہی، کہتے ہیں وہ عیسیٰ کو نہیں پکارتے تھے، ابن اللہ کو پکارتے تھے، وہ ابن اللہ ہے ہی نہیں، هو الباطل، وہ جھوٹ ہے. وہ زہر کو نہیں پکارتے تھے، ابن اللہ، خدا کا بیٹا جو تھا اس کو، اور خدا کا بیٹا ہے ہی نہیں، پیغمبر ہے، تو خدا کا بیٹا جو عزیر ہے وہ صرف سے عزیر نہیں ہے، وہ باطل تصور ہے. یہ پیرانی پیر کو نہیں، گیارہویں والے بابے کو، یہ داتا کو نہیں، یہ تو داتا دی نگری، جن کے زمین و آسمان چل رہے ہیں معاذ اللہ. تو یہ غلط نظریہ ہو الباطل، یہ نکما ہے.
الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، آپ نے دیکھا نہیں، بے شک کشتی ہے، چلتی ہے سمندر میں اللہ کے فضل سے، لیوریکم من آیاتہ، وہ دکھاتے ہیں تم کو نش. اب بات سنو،
یہ ایک پاؤ کے قریب ہے، یہ آپ ڈال لے پانی میں چل جائے، اور کشتی کتنے وزن کی ہوتی ہے، ہزاروں من کی ہوتی ہے، چلتی ہے.
یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کو. تکلیفوں پر صبار ہے اور خوشیوں پر شکار ہے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ڈھانک لے ان کو چپا، مانند چھاؤ کے،
سمندر کے اندر جب کشتی چلتی ہے اور طوفان آ جائے تو سمندر کا پانی ایسے موج در موج ہوتا ہے، اس کو چپا کہتے ہیں، چپے،
بھنور، کزلل، جیسے سائبان بڑے بڑے. دعو اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو خالص ہو کر اعتقاد میں. فلما نجاہم الی البر، جب نجات دیتا ہے خشکی کی طرف. فمنہم مقتصد، ان میں بعض میاں روی کرتے ہیں. وما یجہد بآیاتنا الا کل خطار کفور، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ہر خطار اور کفور.
خطرہ یخترو، خطرہ یخترو سے مراد خیانت کرنا، اختر، بہت بڑا خیانت گر.
فارسی میں یا پشتو میں تو اختر بمانے عید کے ہے، لیکن خطر اختر جو صیغہ ہے عربی کا، اس سے اختر صحیح معنی نہیں ہے. اور کفر اکفر و کفور فعول کا وزن ہے نہ شکر کے معنی میں. اور نہ انکار کرتے باری آیتوں کا مگر ہر خیانت گر نہ شکراں. یا ورنا ستقو ربکم، اے لوگو ڈرو رب سے، وخشو یومن ڈرو اس دن کے آنے سے، لا یجزی والد ان والدی، کام نہیں آئے گا باپ بیٹے کو، ولا مولود ہوا جازن ان والدی شیا، نہ بیٹا کام آئے گا باپ سے کچھ بھی، ان نواد اللہ حق، وعدہ اللہ کا پکا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پر دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا غرور. فعول کا وزن ہے صفت مشبہ ہے دھوکہ دینے والا، اور ایک غرور ہے بزم بالغین، وہ مصدر ہے دھوکے کے معنی میں، یہ غرور ہے غرور نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ کے ہاں ہے علم قیامت کا، یعنی قیامت کا متعین وقت، متعین سال، متعین لمحہ، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، یہ بیان ہو چکا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، قحط سالی کا زمانہ ہوگا، بار بار زلزلے آ رہے ہوں گے، خیر کم ہو جائے گی، شر پھیل جائے گا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، مہدی امام زمان ہوگا. اللہ، اس کے باوجود بھی لمحہ متعینہ علم الہی کا مظہر ہے. اللہ نے یہ علم اپنے سوا کسی کو نہیں دیا. بے شک اللہ کے ہاں ہے علم قیامت کا ہے، برپائی وہی کرے گا، مالک یوم الدین وہی ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ برساتا ہے بارش. میں جب آ رہا تھا صبح درس کے لیے تو بارش اس انداز سے آ رہی تھی کہ مجھے فکر ہوئی کہ طلبہ جو بیٹھے ہیں یہ کیسے کہاں بیٹھیں گے. میں نے خاص بارش نہیں ہوئی نا، علم اللہ کو ہے. علامات بھی یقین کے درجے میں نہیں، علامات تو علامات کے درجے میں، یقینیات کے درجے میں نہیں. کبھی کبھی پیشوین گوئی کرتے ہیں، اس علاقے میں وہاں نہیں کہیں اور ہو جاتی ہے. موسمیات والے غریب روزانہ رسوا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ترمامیٹر رکھتے ہیں، اس میں نمی آتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، نمی بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، کبھی اچانک گرمی شروع ہو جاتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، رحم میں جو داخل ہو گیا، کڑی ہے کہ نڈا ہے، کیوں اندر جی؟ السلام علیکم مولانا صاحب، ماشاء اللہ آپ کی دعا سے امید ہو گئی. اچھا جی، مبارک، یہ آپ کے لیے مٹھائی. او جی بڑی بڑی پیاری. اچھا جی، کی حال ہے جی؟ او جی امام اسپتال میں داخل. اچھا ماشاء اللہ، دن بڑھ نہیں گئے جی؟ وہ نکلی آئی کیا گھر والی؟ خیر، وہ ایسے گیس چڑا ہوا تھا، اندر کچھ بھی نہیں تھا، غبارہ تھا. تیرے کی کہتے جی ہم کو تو سب معلوم ہے، تم کو معلوم، مشین ہٹاؤ ذرا. پھر ڈاکٹر صاحب کو اپنی بیوی کا پتہ بھی نہیں. مشین کے ذریعے جو علم ہوتا ہے وہ غیب نہیں ہے. علم غیب کی تعریف لکھو، علم الغیب ما لم یوحا بہ، روح المانی میں ہے. علم الغیب ما لم یوحا بہ ولم یقم علیہ دلیل، علم الغیب ما لم یوحا بہ، جو وحی کے ذریعے نہ ہو. تو نبی تو وحی دان ہے، تو عالم الغیب کیسے؟ وما لم یقم علیہ دلیل، اور جو محتاج دلیل نہ ہو. ہم سب کا علم دلائل کا محتاج ہے، تو غیب کا علم نہ ہوا. خدا کے علم کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی وحی کی ضرورت، اس کی صفت ذاتی ہے، حضوری صفت ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے. وقت سے پہلے چیک کرنا ہو، یہ معلوم کرنا کہ لڑکا ہے لڑکی، نامناسب بات.
علم غیب کے خزانوں میں دخل دینا.
اس طرح خوشی ہے پھر نصیب بھی نہیں ہوتی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پتہ ہی نہیں کسی کو کل کیا کمائے گا.
ہم نے تو ہر روز اجر کمانا ہے تفسیر پڑھانے کا، اور تم نے تفسیر پڑھنے کا، انتظار کرنے کا، مسجد میں بیٹھنے کا.
مگر مجھے ڈر ہے کہ مسجد میں بیٹھنا کہیں باتوں چیتوں کے لیے نہ ہو، کیونکہ مختلف گروپ اور ڈلے میں دیکھتا ہوں، ٹیں پیں ٹیں پیں ٹیں پیں، اور رہنے دو یار، ٹیں پیں ٹیں پیں، آرام تسلی سے بیٹھ جاؤ. اللہ کتنے بڑے مقصد کے لیے تجھے لایا، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے آیا.
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا،
آپ ان کاموں میں لگ گئے.
وما تدری نفس بأي أرض تموت، نہیں جانتا کوئی بھی کس سرزمین پر مرے گا.
آئے آئے
استاد محترم، محدث العالم، شارح البخاری و ترمذی،
مولانا محمد یوسف بنوری، عمر بھر کراچی میں رہے، انتقال راولپنڈی ملٹری اسپتال میں ہوا.
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے گنگرج سے پاکستان ہلتا تھا، انتقال دبئی میں ہوا. مولانا احتشام الحق تھانوی، خطیب پاکستان، ان کا انتقال مدراس میں ہوا. مولانا محمد یوسف صاحب کاندھیلوی، تبلیغی جماعت کے امیر دوم، ان کا انتقال لاہور میں ہوا. تبلیغ اجتماع سالانہ میں تقریر کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑا تھا. اور فقیہ امت، محمود الملت والدین، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال بنوری ٹاؤن میں ہوا. مسئلہ زکات پر سرکاری مولویوں سے بات کر رہے ہیں کہ ضیاء الحق نے جو زکات دی ہے، جو بینکوں میں کٹ گئی، یہ زکات صحیح نہیں. اور مولانا مودودی کا انتقال امریکہ میں ہوا تھا. حضرت لاہوری نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس کی تحریک میں امریکن پن زیادہ ہے اور یہ امریکہ میں مرے گا. اور عجیب بات ہوئی، وہی انتقال ہوا. علاج کے لیے لائے گئے تھے، انتقال وہی ہوا. توبہ. وما تدری نفس، جانتا ہی نہیں کوئی بھی، بأي أرض تموت، کس زمین پر مرے گا. آئے آئے کس سر زمین پر دم دے گا. لا الہ الا اللہ، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم اور خبر والے. ان آیات کو کہتے ہیں گنجی نہائے غیب. یہ پانچ خصوصیتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہزاروں مغیبات ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے. علامہ آلوسی بغدادی نے روح المانی میں لکھا ہے، میں بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، خطیب خطبہ میں کہہ رہا تھا، اے باز، شیخ عبد القادر کو بغداد میں باز کہتے ہیں، تو میرا حال مجھ سے زیادہ جانتا ہے. علامہ آلوسی فرماتے میں نے استغفار لاہور پڑھا کہ مسلمانوں کے عقائد اتنے کمزور اور بھونڈے ہوئے، اور وہ بھی مولوی اور ممبر پر بیٹھا ہوا. لا الہ الا علماء دین اس طرح کہتے ہیں کہ ایک شرائع کا علم ہے جو نبوت کے شائع نشان ہے، جن کے لیے نبی کی بعثت ہوتی ہے، وہ کل کا کل محمد عربی کو دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علم الشرائع. اور ایک علم اسرار کا ہے، حکم کا ہے، وہ جو مناسب سمجھا گیا وہ دیا گیا. وما علمنا الشعر وما ينبغي له،
ہم نے شعر گوئی نہیں سکھائی، ان کی شان کے لائق نہیں ہے. طلبہ سمجھ لے، بکری حلال ہے، نبی کو پتا ہے. حلال اس طرح ہوتا ہے کہ عہدہ جی اربا یا اکثر رگے کٹ جائے، بسم اللہ پڑھے، مسلمان ذبح کرے. چمڑا بھی حلال ہے اگر استعمال کر سکے، اور گوشت بھی حلال ہے، لیکن چمڑے پر کتنے بال ہے اور بکری کے مسانے میں کتنا پیشاب ہے، کتنی مینگنیاں ہیں، لا ينبغي له، یہ نبی کی شان کے لائق نہیں، اس کے علم کی کیا ضرورت. علم الشرائع بے تمام ہاں نبی الانبیاء ختم المرسلین کو حاصل ہے، اور علم تکوینیات اسرار و حکام ما ينبغي له اللہ نے عطا فرمایا. تفصیلات کے لیے محقق الاثر امام اہل سنت، ترجمان مسلک دیوبند، فخر احناف، حضرت الشیخ مرشد، مولانا سرفراز خان کی کتاب ازالۃ الریب عن مسئلہ علم الغیب، ملاحظہ فرمائے، بہت کارگر کتاب لکھی. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخرا. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه اجمعين. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے. جنید جن کے لیے دعائیں ہو رہی ہے عمرے پر، زخمی ہوا ہے، خدا زندگی دے. مقصود آجی کو بھی صحت عطا فرمائے، دیگر دوستوں کو بھی، طلبہ کو بھی، ان کے گھروں میں بھی اللہ خیر و عافیت فرمائے، ایام تدریس تفسیر پورے فرمائے، خوشی خوشی اللہ بامراد فرمائے، اللہ نشست آسان فرمائے، عاجز اور فقیر کو کمال صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے. عزیز محمد انور شاہ کو ہمت بھی دے، پڑھنے کی قوت بھی دے، اور حلقوم کی تکالیف دور فرمائے. یا شافی، یا کافی، یا عافی، یا معافی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہام ومن شر عین لامہ. اعوذ بوجه اللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه، وبکلمات اللہ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم، من شر ما خلق وبرا وزرع. صلى الله تعالى على خير خلقه. طلبہ یہ کپڑے وغیرہ بالکل سامنے نہ لٹکائے، نامناسب سا ہے، خاص کر جب نمازوں کے اوقات آئے تو شلوار وغیرہ بعض چیزیں لپیٹ کے یا اندر کی طرف ڈالے تاکہ نمازیوں کی نظر میں نہ آئے، مناسب نہیں لگ رہا ہے. امید ہے ناراض نہیں ہوں گے، خوشی سے باتیں قبول کرے گا.